जजा मैंने इस सफर के अंदर अपने लिए कलम का हथियार उठाया है और स्टार्टेड राइटिंग अ बुक विद द नेम ऑफ दिल की बातें. उसमें 12 तारीख को मैंने एक आर्टिकल लिखा था माओ के नाम एक पैगाम. तो आई विल ट्राई टू शेयर इट क्विकली विद यू ऑल इंशाल्लाह. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. दुनिया के ना खत्म होने वाले ग्यामर ने हमें हमारे असर से ही बुला दिया. मगरबी तालीम हासिल करते करते हम ख्वातीन का मकसद भी अपने घरों को आइडियल की तलाश में दौड़ाना बन गया. आला तालीम फिर आला नौकरी और ऊंचा स्टेटस ये हमारी जिंदगियों की कामयाबी की अलामत तसव्वुर किया जाने लगा. अल्लाह अज़्ज़ो जल के दिए गए बेहतरीन तोहफों की कदर भी कम हो गई और औलाद भी दौलत के हसूल में रुकावट लगने लगी. डे केयर्स के हवाले करके ख्वातीन माशी तौर पर मजबूत घराने बनाने चल निकली जबकि एक लम्हे के लिए भी हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि माशरती तौर पर इन घरों का क्या होगा. हमारी जिंदगी की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स वैलेंटाइंस डे और क्रिश्चियन सॉन्ग्स गाती जब बड़ी होंगी तो क्या वो हमारी इस दुनिया में सक्का जारिया बनेंगी. अल्लाह ताला ने औरतों को इस कदर हकूक दिए कि सूरह बकरा में हैज को भी आयात उतारी और कहा कि पीरियड में भी तलाक नहीं हो सकती. इस कदर ख्याल रखा कि हमारी जन्नत सिर्फ अपने मियां को खुश रखने में रखती और हमारे कदमों के नीचे हमारी औलाद की जन्नत. और यहां हमने खुद को इतना मसरूफ कर लिया कि हमारे अच्छे कपड़े भी बाहर के लोगों के लिए और हमारी मुस्कुराहटें भी. घर पहुंचते ही हार्ड वर्किंग मजदूर गुस्से का अंदाज कितने ही घरानों में ये आग लगी देखकर इस कदर तकलीफ और अफसोस कि ये सब हमारे अपने घराने हैं. कुरान पढ़कर ये एहसास होता है कि असल करने के काम क्या थे और हमने क्या किया. या अल्लाह हमें हमारे फराइज का सही एहसास हो जाए क्योंकि जब ऐसा होता है तो घर दुनिया ही में जन्नत बन जाते हैं. फिर माल की कमी भी वो मजे दिलाती है जो माल की कसरत भी नहीं खरीद सकती. फिर मियां और बच्चे कुदरतुल आयन बन जाते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको मुत्तकीन का इमाम भी बनाएगा. आज की माँ को बदलना है, कुरान से जुड़ना है, अपने किरदार ड्रामों की मॉडल्स या फिल्मों की परियों में नहीं बल्कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो, सहाबियात हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार में ढूंढना है. अपने बच्चों को दुनिया की लज्जतों का आदि नहीं बल्कि आखिरत की नेमतों का हरीस बनाना है. आज भी अगर हम हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी दुआएं करें तो तकदीरें बदलने वाले लीडर पैदा होंगे. आज अपने बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीजों की भेंट ना चढ़ाएं बल्कि तकवा पर उठान करें. आखिरत के फायदे हमेशा रहने वाले और बेहद हिसाब हैं. या अल्लाह इनकी सच्ची तड़प लगा दें. खुदारा उठ जाएं ड्रामों टीवी के आगे से और अपनी जॉब्स के रोने धोने से. ये शैतान का फैलाया हुआ वो जाल है जो सदियों से लोगों को आग की तरफ ले जा रहा है और अल्लाह ताला आपको रहमत और मगफिरत की तरफ बुला रहे हैं. खोलिए कुरान, ढूंढिए अच्छे उस्ताद और पढ़िए कि आपके रब ने आपके लिए किस कदर आसान बनाई है ये जिंदगी. टीवी और एंटरटेनमेंट की जगह एजुटेनमेंट करें. अच्छे स्कॉलर्स को सुने. ऑडियो विजुअल दोनों अवेलेबल हैं. अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें जो आपको अपनी जात, अपनी औलाद, अपनी जॉब, अपने शौक, अपने शौहर, अपने माँ बाप और अपने माल से ज्यादा अजीज होने चाहिए. सोचिए कि अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आप इनके सामने खड़ी हो सकेंगी इस लिबास में, इस अंदाज में जिसमें आप शॉपिंग करती हैं, मॉलों में जाते हैं, साइट सीइंग के नाम पर बुतों के आगे तस्वीरें खिंचवाते हैं. सोचिए सारा दिन नई रेसिपीज, नए खाने. क्या आपको जन्नत की जन्नत में ज़ियाफ़त की गारंटी दे सकते हैं? आज भी अल्लाह सुभानहु ताला गफूर और रहीम है. बैलेंस लाना है इंशाल्लाह. इस किताब के साथ जुड़कर शऊर की जिंदगी गुजारनी है. ना अपने नफ्स पर जुर्म करना है और ना आने वाली बेशऊर नस्लों का बबाल अपने सर लेना है. हर काम में पहले अल्लाह और उसके रसूल और फिर खानदान, रवायात, ख्वाहिशात, ताल्लुकात, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी का जर्रा बराबर अमल भी जाया नहीं करेंगे. सच्चे मोती, हीरे, याकूत आपके इंतजार में हैं. खोलिए कुरान क्योंकि ला रई बफी ही, इसमें कोई शक नहीं. हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत उन लोगों के लिए जो अपने आप को बदलने का इरादा करें अल्लाह की रजा के लिए. हम सब ने एक दिन लौट जाना है. लेफ्ट राइट अचानक अमवात हमें जगाने के लिए काफी हैं. आज शैतान को मात दें, खोल दें अपनी गिरहें, तहज्जुद कर उठें, जोड़ें अपने रब से ताल्लुक, सब ताल्लुकों से अनमोल ताल्लुक. फैलाइए अपने हाथ के वो आपको मालामाल कर दे, गनी कर दे लेटेस्ट ट्रेंड से, जमाने की जरूरियात से. मशरिक और मगरिब इसका اور آپ اس کے اٹھیے اپنے شوہر کو دیکھ کر بولیے الحمدللہ، انجوائے کریں ان کے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ اور فیل کریں کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ بہت سے بہتوں کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اپنے بچوں کو گلے لگائیے، یہ ڈالر پاؤنڈ آپ کی قبر میں آپ کے کام نہ آئیں گے، لیکن یہ بچے جب پڑھیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی تو یہ آپ کا انمول تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ آپ کی سانس بند ہونے کے بعد بھی ان کی دعائیں آپ کے صدقے جاریہ میں لکھیں گے، تو کیوں نہ آج خود بھی قرآن سیکھیں اور ان کو بھی سکھائیں۔ یہ احساس پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ فرق لگا لیں کہ یا اللہ ہمیں ان سے بنانا جو آپ کا دیدار کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیر۔
جزاک اللہ خیر، بہت ہم جزا سے جگہ رہے ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی ایمان بوسٹنگ ہم سب کے لیے، بہت موٹیویٹنگ۔ استاذہ آپ کے لیے مائک فری کر رہے ہیں، آپ ریڈی ہیں؟ ان شاء اللہ پلیز مائک لے لیں۔ جی موٹیویٹنگ الحمد للہ۔ جی بالکل، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، صرف قرآن پڑھ کے ہی ہوتا ہے الحمد للہ۔ جی چلیے ان شاء اللہ، تین بار استاد جب تک نہیں آتی ان شاء اللہ پھر سے میں مائک فری کرتی ہوں۔ استاد پلیز اگر آپ ریڈی ہیں تو آپ پلیز مائک لے لیں۔ الحمد للہ ٹھیک ہے۔ آن لائن کلاس ہو رہی تھی، درمیان میں تجوید ٹیچر تھی، تجوید کی آواز آئی، ٹرانسلیشن کرا رہی تھی، اسٹوڈینٹس وہ پڑھ رہے تھے، اور تفسیر ہو رہی تھی۔ آن سائٹ کا ایک ویو دیا گیا، آن لائن پہ بیک ٹاپ کا ویو دیا گیا کہ بیک ٹاپ پہ کتنا کلاس کی جاتی ہے، دوسرا میڈیا
ہمارا غذا ہی کیوں ہے, غذا ہی غذا ہی کیوں کس طرح خراب ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں کوئی بھی اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے, ان شاء اللہ ڈسکرپشن میں آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی. آن لائن کلاسز کس طرح ہوتی ہیں, جاتے ہوئے آپ پرائیویٹ میں لے کے جائیے گا. ابھی آپ تلاوت سنتے ہیں سسٹر فردوس صادقی سے سورہ آل عمران آیت
26.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اس پر رکھ لیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کی آواز آئیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر جمع کیا اور اس وقت ہم سے استعمال کریں. کس لیے؟ پیچھے سے جلدی سے کر لیں. کتنی دیر لگے گی؟ ہاں جی, آپ نکاب کر لیجیے. آپ لوگ بھی کوئی مردوں میں سے کوئی آ رہا ہے؟ میں اسی سے بات کرتی رہتی ہوں. جی آپ میں سے جو سسٹرز کرتی ہیں نکاب کر لیں, اور آپ جو بھی ایشوز ہیں سارے ایک ہی دفعہ میں کوشش کریں کہ سالو ہو جائے. میں سے بھی بولتی رہوں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر ایک جگہ جمع کیا. ہماری ہر ملاقات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھ لیں اور کچھ سکھا لیں. دل تو بہت چاہتا ہے کہ ایسے موقع پہ بہت زیادہ ٹائم کھانے کو دیں, باتوں کو دیں, لیکن پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہم کرتے کراتے ہیں وہ مقصد تو اللہ کے دین کی تعلیم ہے. ہم اس کو سیکھیں, سکھائیں, کچھ خود بیدار ہوں, کچھ دوسروں کو کریں. تو جو ہمارے آج گیسٹ ہیں ان کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آج ہم سورت نساء کی آیت نمبر 23 جو کہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے اس کو کریں گے. تفسیر ایک لائٹ سی ہوگی کیونکہ آج کا ماحول وہ نہیں ہے پورا جو کلاس ہونا چاہیے, لیکن آپ میں سے جو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی ایک ایک بات لیں تو وہ اس وقت اپنے آپ کو اسٹوڈینٹ سمجھیں. مومن کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحے روپ بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ابھی تو میں ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں. اور چونکہ تصویر ہے تو پھر اس میں کچھ چیزیں آپ کا لکھنے کو بھی دل کرے گا, تو اگر آپ کے پاس پیپر پین ہیں تو بہت اچھا, نہیں تو باہر ریسپشن پہ بھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے ایک دفعہ ہمیں تلاوت سنا دیں ابھی صاحب کی اگر آپ لوگ, تو پھر ہم شروع کرتے ہیں. چلیں گے مت؟ اوکے چلے, تلاوت سن کے ہم شروع کرتے ہیں. اور یہاں ادھر کی لائٹ تھوڑی کم پیشہ کر دیں, لوگوں کو دکھتا رہے گا. کم کرنی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن آیت بہت آسان ہے, ہوپ فلی ہمیں زبانی بھی آتی ہوگی. جی پلیز.
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن
forbidden unto you are your mothers and your daughters and your sisters and your
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة نساء آيات نمبر 23 آيات نمبر 23 سورة نساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم حرام کی گئی تم پر. پہلا لفظ دیکھیے حرمت مجھول ہے, انگلش میں پیسو وائز کہیں گے. ایک ہوتا ہے حرام ہو گئی یا اس نے حرام کی, ٹھیک ہے, یہاں یہ لفظ نہیں ہے, یعنی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس نے حرام کی ہے. تو یہاں اس ایک لفظ سے ہمیں اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ کسی چیز کو حلال کرے اور کسی چیز کو حرام کرے. حرام سے یہاں کیا مراد ہے, لکھیے نکاح کے لیے حرام ہے. یعنی حرمت کا لفظ بہت ہی اہم ہے یہاں, کیونکہ جب اس کی اصل پتہ نہیں چلتی تو انسان پریشان ہوتا ہے. اصل میں یہ پچھلے سبق اور اب اس کے اگلی باتوں کی کنٹینیوشن ہے. ان آیات سے پیچھے والی آیات میں زنا اور بدکاری کی بات تھی, اس کے بعد توبہ کا ذکر تھا, اور توبہ کے تین درجے تھے. جو اسٹوڈینٹ کنٹینیو کر رہے ہیں انہوں نے الحمدللہ یہ سب سنا. آپ کا اگر مس ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی کبھی موقع دے گا. لیکن یہاں صرف اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے کہ اسلام کیا چاہتا ہے, کہ انسان پروڈکٹیو ہو, کام کرے. ہم سب کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں ہم سے ہی پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا. تو پہلی چیز اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھ لیتے ہیں ہم سب, کہ ہم سب کو اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے نفس میں جو سب سے بڑا ایک فیکٹر جس سے انسان کو بے کار کرتا ہے وہ سیکس ہے, نفسانی خواہشات, لسٹ, گلیمر. جب ارد گرد کا ماحول ہر وقت گلیمرس ہو, لو, سیکس, رومانس, بوائے فرینڈ شپ, گرل فرینڈ شپ, جب یہ جملے ہر وقت ہوتے ہیں تو لوگوں کی پروڈکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. اس بات کی دلیل میں ایک واقعہ جو آج سے چند سال پہلے امریکہ کے ایک اسکول کے بارے میں کسی سے سنا تھا, کہ کسی امریکن اسکول میں, یعنی جس کو آپ ریگولر اسکول کہہ سکتے ہیں, کوئی گیا تو شروع میں انہوں نے کیا دیکھا, جیسے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھے اس کلاس میں. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو اسی اسکول میں جا کر وزٹ کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ انہوں نے لڑکیوں کے سیکشنز الگ اور لڑکوں کے الگ کر دیے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بات پچھلی دفعہ تو نہیں تھی, اب کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ جب تک لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھتے تھے ہمارے اسکول کی پروڈکٹیویٹی بہت زیرو ہو رہی تھی, ریزلٹس لو ہو رہے تھے. پھر ہم نے اس پہ سوچا کہ ان کو الگ کر دینا ہی بہتر ہے, اور جب سے ہم نے بوائز سیکشن گرل سیکشن سے الگ کیا تو ہمارے اسکول کے ریزلٹس اچھے ہو گئے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اب ایک انسان سب سے زیادہ وقت اپنے گھر میں رہتا ہے, گھر کے اندر کچھ رشتے ہوتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، نانی، خالہ، پھپھو، سب جانتے ہیں۔ اگر اسلام ان رشتوں سے نکاح کو جائز قرار دیتا تو آپ سوچئے اس وقت آپ اتنے سکون سے یہاں بیٹھ سکتے، چاہے آپ قرآن سننے آئی ہیں، غم نہ لگتا، پتہ نہیں باپ اور بیٹی، پتہ نہیں بھائی بہن۔ آج یہ پابندیوں کے باوجود شیطان نے ان رشتوں میں اتنا کچھ ڈال دیا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سگے بھائی بہن کو بھی تنہا نہ چھوڑو، بستر پہ لگن کر دو، دو بھائیوں کو جب بالغ ہو، دو بیٹیاں نہ رہیں۔ تو یہاں اس کی حکمت بتائی گئی کہ گھر میں رہتے ہوئے کم از کم ہر بندہ یہ سوچے کہ ماں الحمدللہ، فطرت کی بات ہے۔ ہم نے اس صورت کے شروع میں ایک بات چھیڑی تھی، وہی اور فطرت کا تقابل، تو دونوں میں یعنی یہی چیز ہے کہ جو انسان کی عقل ہے نا، وہ تو کیا حال ہے، انسانی طور پہ تو ماں اور جو ماں اور بہن کا تعلق ہے وہی غیر لڑکی کے، اور ہم نے سورت نساء کے شروع میں اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، ایک کوٹیشن بھی سنائی تھی کسی کی کہ انہوں نے کہا کہ کتنے بے وقوف ہیں یہ لوگ، گھر میں ایک اچھی بھلی لڑکی ہوتی ہے جو بچپن سے بھائی کے ساتھ پلی بھڑی، اس کے مزاج کو جانتی، اس کو چھوڑ کے باہر سے لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں اور اپنی اتنی اچھی بہن کو کسی اجنبی کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ نوٹس لیجیے آپ سب اسٹوڈینٹس، تو کیا ہوا؟ سمجھیے یہ عقل کی دلیل تھی نا، کہ جب عقل تو یہ کہے گی کہ جسمانی طور پہ جو بہن کا جسم ہے وہی ایک خیر لڑکی کا جسم ہے، لیکن اس یاری کو وہی روکتی ہے۔ اس لیے حرمت علیکم امہاتکم سے یہ بات دل میں رکھ لیجئے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ چیز بہتر ہے۔ لہٰذا کچھ رشتوں سے نکاح حرام ہے، کس کس سے نے؟ اب ایک لسٹ لے لیتے ہیں، امہاتکم تمہاری مائیں، امہات، اب جمع کا سیدھا آیا ہے ماؤں، تو پہلی تو بات ہے کہ علیکم پیچھے جمع کا ہے، تو تم سب کی مائیں، تم سب پر، یہ تفسیر ہے اس کی۔ دوسرے اس کا معنی یہ کہ ایک سے زیادہ مائیں بھی ہوتی ہیں، ایک سگی ماں، سوتیلی ماں، یہ دو مائیں۔ مائیں عموماً تین قسم کی ہو سکتی ہیں، اللاتی جو باپ سے شریک ہوتی ہیں، خیافی جو ماں سے شریک ہے، اور عینی جس کو ہم اردو میں سگے رشتے کہتے ہیں۔ تو آپ لفظوں میں کہہ لیجئے کہ سگی اور سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے۔ کب تک حرام ہے؟ پوری زندگی حرام ہے، اس حرمت میں کوئی شک نہیں، باپ رہے نہ رہے۔ اسے پیچھے کی آیتوں میں ہم نے سوتیلی ماں سے نکاح کی حرمت کو دیکھا تھا، تو لہٰذا ماؤں سے یہ ہے۔ ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ امہات میں ماں سے اوپر ساری مائیں ہیں، نانی، دادی، پردادی، پرنانی۔ اسی طرح اگلا چلو سے وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں، سوری بناتکم تمہاری بیٹیاں، بیٹی سے کون سی بیٹی مراد ہے؟ سگی بیٹی، سوتیلی بیٹی، آگے اس کا ذکر الگ سے بھی آئے گا، ہر بیٹی ہے، لیکن یہاں ایک بیٹی نہیں ہے جس کو منہ بولی بیٹی کہیں گے۔ یہاں ساتھ ہی دوسرا ایشو بھی نوٹ کر لیں کہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی کا اسلام میں ویسا ہی حصہ ہے جیسے کہ عام کسی غیر محرم کے، لیکن آپ کی اپنی بیٹی ہے یا وہ بیٹیاں جو آپ کی بیوی کے ساتھ پچھلے شوہر سے آئی ہیں، یہ دونوں آپ پہ حرام ہیں۔ تیسرا رشتہ ہے وہ اخواتکم تمہاری بہنیں، اختی کی جمع اخوات، بہنیں کون سی؟ سگی بہنیں اور سوتیلی بہنیں، ہر طرح کی بہنیں، یہ حرام ہے۔ اگلی لسٹ میں چیز ہے وہ اماتکم تمہاری پھوپھیاں، امتن کی جمع، پھوپھی کو کہتے ہیں، پھوپھی، وہی پھوپھیاں جو رشتے سے چل رہی ہیں اوپر سے، یعنی سگیری پھوپھیاں آپ کی جو ہیں، اور آف کورس اگر باپ کی بہن کوئی سوتیلی ہے، یعنی سوتیلی پھوپھی، وہ بھی اس میں آئے گی، یعنی سگی سوتیلی دونوں۔ وہ خالاتکم، خالاتن کی جمع خالاتکم، خالائیں، ماں کی بہنیں، ہر طرح کی بہنیں، سگی بہنیں، سوتیلی بہنیں، آگے ہم پڑھیں گے رضائی بہنیں بھی۔ وہ بنات الاخی تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، اخ بھائی کو کہتے ہیں، بنات بیٹی کو کہتے ہیں، بھتیجی، نیس جس کو آپ انگلش میں کہیں گے، اور بنات الاختی اور تمہاری بھانجیاں، یعنی تمہاری، میرا غلط میں نے ٹھیک کہا نا، بھانجی کہتے ہیں بھائی کی بہن کی بیٹی کو، اکثر اس رشتوں میں فرق لگ جاتا ہے۔ بنات الاخی بھائی کی بیٹی، بھائی کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بھتیجیاں، سوری، اور بنات الاختی بھانجیاں، ٹھیک ہے، بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، ان سب سے حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ نکاح حرام ہے۔ اور کیا چیز تم پہ حرام ہے؟ اگلا رشتہ نوٹ کیجئے، وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، رات و عین، روضہ تضاد لفظ کی ہم پڑھ چکے, دودھ پلانا, یعنی جس عورت نے اپنا دودھ پلایا کسی بچے کو, اس کی دو سال کی مدت کے اندر اتنا دودھ پلایا کہ بچے کا پیٹ بھر جائے. بہت سارے تفصیلی احکامات کو صرف سکواش کر رہی ہوں آپ کے موضوع کو پورا کرنے کے لیے کہ پانچ گھونٹ تک بچہ پانچ دفعہ پی لے پیٹ بھر کے پھر رضاعت قائم ہوتی ہے, اور عربوں میں یہ عام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھتے ہیں تو پہلا موضوع آپ کو یہ ملتا ہے. وہ اخوات کو منا ودا, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, جس عورت نے ایک بچے کو دودھ پلا دیا, وہ بچہ اونلی, اس بچے کی بہن بھائی نہیں, صرف وہ بچہ اس عورت کے باقی سارے بچوں کا بھائی بن گیا, اس کی بیٹیوں کا بھائی, بیٹوں کا بھائی, ٹھیک ہے. وہ اخوات کو منا ودا, دودھ شریک بہنیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہنیں موجود ہیں, شیما کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور امہات نسائکم, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, تمہاری بیویوں کی مائیں کون ہوتی ہیں؟ جس کو ہم ساس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں بھی, بیوی کی ماں, خوش دامن کہہ لیں, ساس کہہ لیں. وہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور تمہاری وہ ربیبائیں جو تمہاری گودوں میں پلتی ہیں. ربائب جو ہے نا, یہ ربیبت ان کی جمع, ربیبہ کہتے ہیں اس لڑکی کو جو پچھلے شوہر سے ملے, یعنی سوتیلی بیٹی, ٹھیک ہے. فی حجورکم کا لفظ یہاں بس ایک بات کو سمجھانے کے لیے آیا ہے, یہ نہیں مراد کہ وہ بچی جب ماں کے ساتھ آئی تھی تو اس وقت گود میں تھی. مراد اس سے حکم جو ہے وہ یہ کہ سوتیلی بیٹی, اس سے بھی نکاح حرام ہے. کون سی بیوی سے؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے قربت کی, مقاربت کی, یعنی وہ بیویاں جن سے شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو گیا. دیکھیے, ایک ہوتی ہے صرف نکاح سے بیوی, وہ بھی بیوی ہوتی ہے لیکن احکامات فرق ہے. دوسرے بارے میں ہم نکاح کے طلاق اور عدت کے مسائل میں اس پہ کافی بات پڑ چکے, تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ ایک مرد ہے, اس کی کسی عورت سے, صرف عورت سے اس کا نکاح ہوا, تو اس سے پہلے نوبت نہیں آئی, نکاح ٹوٹ گیا. اب اس عورت کی پہلے سے کوئی بیٹی تھی, تو اس مرد کے لیے اس بیوی پہ بات کرنا کوئی حرج نہیں, وہ اس سے بعد میں نکاح کر سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ جو بیوی بن کے گھر میں آ گئی, رخصتی ہو گئی, پھر اس کے بعد وہ مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ عورت حرام ہوگی. ہاں, فائلم تکونو دخل تم بگن, پھر اگر تم نے ان سے دخل نہیں دیا. اب دیکھیے قرآن کے لفظ کتنے خوبصورت ہیں, دخل تم بھی, یہ کنایا ہے جیما کا, انٹرکورس کا, شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا, تو فلا جناح علیکم, تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کس میں گناہ نہیں ہے؟ کہ اگر بعد میں اس بیوی کے فوت ہونے یا اس سے طلاق کی صورت میں اس کی بیٹی سے شادی کرنی پڑے تو کر سکتے ہو. اگلا رشتہ ہے وہ حلائل ابنائکم, حلائل حلیلتن کی جمع, ہا لام لام کہتے ہیں اترنا, کسی جگہ اترنا. جب ہم کہتے ہیں نا واحلل عقدۃ من لسانی, تو گرا کا کھلنا, کھلنے کا معنی ہے. تو شوہر بیوی کے تعلق کی طرف دیکھیے کتنا خوبصورت تعلق ہے. حلیلہ کہتے ہیں بہو کو, یعنی وہ عورت جو آپ کے بیٹے پہ حلال ہوئی, ٹھیک ہے. تو بیٹوں کی بیویوں سے مراد اب یہاں کیا لفظ ہے ہماری ٹرم میں؟ بہو, ٹھیک ہے. اب نائکم, کون سے بیٹے؟ الذین من اصلابکم, سلبی بیٹے, یا نوٹ کیجیے گا, منہ بولے بیٹے نہیں ہیں وہ, بیٹے بیٹے ہیں تمہاری اپنی سلف سے ہیں. تو اب ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ بیوی کے شوہر, بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹا ہے جس کو اب سوتیلا کہتے ہیں, تو کیا اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے اگر اس بیٹے سے ٹوٹ جائے؟ من اصلابکم, یہ سلب ہے نا, تو سلبی بیٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید, ان کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا جو اللہ کے نبی کی پھوپھی ذات تھی. جب وہ بات نہ بن سکی, رشتہ ٹوٹا, اللہ نے آسمان سے ان کا رشتہ نبی سے جوڑا, اور ایک بہت بڑا اس دور کا آپ کہیں کہ دھماکہ ہوا گوسلنگ سوسائٹی میں, کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے شادی کی. تو یہ ساری چیزیں سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھیں گے, لیکن یہاں بھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرمت کا جو رشتہ رکھ دیا. اور اگلی چیز, من تجمع بین الاختین, یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. کیا مطلب ہے؟ ایک مرد دو بہن, ویسے تو ایک مرد چار شادیاں تک کر سکتا ہے نا, لیکن دو بہنیں ایک وقت میں مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. کیوں؟ اللہ نے عورت کے جذبات کا خیال رکھا ہے, یہاں صرف دو بہنوں کی بات ہے، حدیث میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی ان دو کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت ناپے کے رشتے کی ضرور کچھ نہ کچھ باریکیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ خون کے رشتوں میں ایسا تکلیف ہو کہ دو بہنیں کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں تکلیف محسوس کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بہن مر جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کر سکتے ہیں. اس سے جو ہمارے ہاں ایک ٹرم ایجاد کر لی گئی وقتی محرم اور مستقل محرم، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے ان آیتوں کو پردے کی آیتوں میں لیا. میں آپ سب کو دعوت دوں گی کل ضرور آئیے، کل ہم اس آیت کے ساتھ اگلا پورا ٹاپک جو کریں گے، یعنی کل کا جو پہلا پارا پانچویں پارے کا پہلا لیسن ہے، اس میں ہم نکاح اے ٹو زی پڑھیں گے. پورے پانچ ارکان اس ایک رکو جو تین چار آیتوں پہ اس سے اخذ ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کن چیزوں کی اجازت دی، تو وہاں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن یہاں اتنا کافی ہے کہ ایک برد کے رشتے میں دو مہینے نہیں رہ سکتی. اب یہ سب کچھ دیا اور سب سے خوبصورت اصول الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ ہے اس وقت اس پورے پارے کے اینڈ پہ ہمارے سامنے غور کے طلب دو لفظ، پچھلے مردے نہ اکھیڑو. پچھلی زندگی میں جو کمی ہوئی جو کوتاہی ہوئی اس کی تلافی کیسے کرو؟ توبہ کر کے بخشش سے، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. توبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے پارے میں، جن سٹوڈنٹس نے پورا پارا پڑھا ہے الحمدللہ، وہ اس کو اگر ایک سٹریچ میں دیکھیں، چوتھے پارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کے بعد امت وسط کو سکھا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کوئی اچھا کام کرو تو تمہیں اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں دینی پڑیں گی، چاہے وہ مال کی صورت میں جو ہلکی سی چیز ہے، زیورات کی صورت میں جو بہت ہی معمولی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے تمہیں جس چیز کی خواہش ہونی چاہیے وہ یہ کہ اپنا آپ اللہ کے راستے میں لگاؤ. اس پورے چوتھے پارے کو ہم نے امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل کی روشنی میں پڑھا. پھر اس کے بعد یہود کے دو اعتراضات تھے، ایک یہ تھا کہ مسلمان اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں جبکہ ہماری شریعت میں یہ حرام تھا، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل کر دیا بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں کلو تام کانا ہل بنی اسرائیل میں اور اس سے اگلی آیت میں یہ عذر بھی ختم کر دیا. اس کے بعد سے لے کے آخر تک ہمیں امت مسلمہ کے کرنے کے کاموں کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تکاتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ پہلا بنیادی ایک آپ کہہ لیجیے کہ پلر ہے امت مسلمہ کا کہ فرد کی اصلاح کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی، تقوی، اللہ از واچنگ می، پیپل کانشیس نہیں، اللہ کانشیس ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اس پہ کوشش کی، صحابہ کرام کا ایک ایسا گروہ تیار کر دیا کہ وہ اللہ کا تقوی تیار کرتے تھے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق کو کسی نے کہہ دیا یا عمر اتق اللہ تو حضرت عمر کانپنے لگے، اپنا گال جا کے زمین پہ چپکا دیا اور کہا تو نے مجھے بڑی ذات سے ڈرایا، بہت بڑی ہستی سے ڈرا دیا، اور رونے لگے. آج پھر میں کہہ دے اللہ سے ڈرا ہوں، کہتے تم ڈرو، میں کوئی ڈرتی نہیں، مجھے آتا سب ڈرنا آتا ہے، دس اینڈ دیٹ. ایسا گروہ تھا. آج اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے بچے کچھ کریں، ہماری نسلیں کچھ کریں، تو سب سے پہلے ان کو اللہ کا تقویٰ، گاڈ فیئرنگ، یہ سب کچھ سکھا دو. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب کردار تیار ہو گئے تو دوسری چیز ان کو کیا دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک بونڈنگ صورت. بالکل ہم نے مثال دیکھی تھی کہ ہر صحابی ایک اینٹ ہے. آج بھی امت مسلمہ اگر 1.5 کروڑ کے قریب ہے یا کتنے بلین ہے، شاید 1-2 بلین تعداد ہے مسلمانوں کی، ہر اینٹ ایک مضبوط کردار بنے، کریکٹر بلڈنگ ہو، اور ان سب کو جوڑے گی جو چیز وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ دوسرا بنیادی فیکٹر ہے جو امت مسلمہ کو کام کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، ہم لوگوں کو قرآن اور سنت سے براہ راست جوڑ دے، تاکہ اگر کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے فقہی اختلافات ہو جائیں تو تیسری چیز ولا تفرقو پہ نہ پہنچ جائیں. آج کتنی زیادہ، اتنے تو تھے ہی نہیں کبھی پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے پاکستان میں ہیں صرف، لیکن آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعتصام باللہ کے بعد لا تفرقو میں، اس پہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پارے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان کا منحج سکھایا، کل تم خیر امت نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ تھا کرنے کا کام. یہ جو میں اور آپ اس وقت آج بیٹھے ہیں آپ اسے کیا ہو رہے ہیں قرآن پڑھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ویری گڈ کتنے اسٹوڈینٹ ہیں کتنا پڑھ چکے ہیں اللہ کب تک میل ہے دس از ناٹ دا تھنگ وی آر سپوز ٹو ڈو سمجھ لیجیے گا شاید پھر کبھی موقع ملے نہ ملے لیکن یاد رکھیے یہ قرآن کا پڑھنا یہ پڑھانا یہ تجوید یہ گرامر ان سب کے پیچھے روح کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے قرآن پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کے بارے میں فکر لگ جاتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے یہ پانچ نمازیں یہ قرآن کا پڑھنا تمہارے اندر روح پیدا کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد پورا کرو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس بارے میں ہم نے سورۃ آل عمران کے انت تک اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر سیکھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل اور بیچ میں یہود نصارہ کی طرف سے مسلمانوں پہ جو حملے اس کا علاج پڑا کیا کہ تم دو کام کر لو تصبر و تتقو اور پیغام دے دیا انتم لا علون ان کنتم مومنین تم ہی غالب رہو گے شرط یہ کہ تم ایمان لے آؤ گویا کہ یہ کہ اگر بدر میں فرشتے آئے تھے آج بھی آ سکتے ہیں شرچے کی ایمان پیدا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پانچ سورت النساء شروع ہوتی ہے ایک دم بالکل عجیب بات لگتی ہے ایک طرف اتنی بڑی بڑی باتیں ہم پڑھتے تھے روز امت کا درد امت کے لیے کچھ کر لو اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں کہ عورتوں اور یتیموں کے مسائل پیدا ہو گئے کیونکہ سورت آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ ہوا اور یہ اصل میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا ٹریننگ سیشن تھا کہ ایک بات نبی کی نہ ماننے کی وجہ سے پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑا 70 لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پہ مسلمانوں کو سکھایا کہ آج بھی اگر اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا دامن پکڑیں گے تو مسلمانوں کو فتح ہوگی اس جنگ میں غزوہ احد میں کچھ لوگ شہید ہوئے جب شہید ہوئے تو گھر گھر میں مسئلے تھے ان کی بیواؤں کے ساتھ کیا ہو ان کے یتیم بچوں کے ساتھ کیا ہو تو سورۃ نساء کا جو بنیادی تھیم تھا وہ یتیموں اور بیواؤں کو ری اسٹیبلش کرنا اسی لیے پہلی دو آیتوں میں ہی چار شادیاں پسند کی شادی پھر یتیموں کے حقوق اور شادی کے موقع پہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارے ایشوز ہم نے پڑھ لیے اس کے بعد ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں جہاں یہ باتیں تو وراثت شروع کر دی کیونکہ غزوہ احد کے شہداء کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی چھوڑی بھی جائیدادوں کا کیا کیا جائے لیکن کسی کمیونٹی میں ایک آدھا تو ہر وقت ہی مرتا ہے وہ بگ ایشو نہیں بنتا لیکن جب 70 مارے گئے ان کی جائیدادوں کا کیا ان کا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسیکم اللہ فی اولادکم آیت 7-14 تک میں صرف 7 آیتوں میں ہمیں پورا قانون وراثت پڑھا دیا پھر اس کے بعد آیت 15-22 تک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ کی زنا کی ابتدائی چیزیں کہ دیکھو جس سوسائٹی کو تم اگر ترقی دینا چاہتے ہو تو پہلے اس کو زنا کے کینسر سے پاک کرنا پڑے گا اور آج کل ہم پڑھ رہے اور اب پانچواں پارہ تقریباً فرسٹ روک جو ہے ہمارا عورتوں اور مردوں کے مسائل بگڑی ہوئی بیوی کو کیسے سمجھاؤ بگڑے ہوئے شوہر کا مزاج کیسے بدلو گھروں کو ٹوٹنے سے کیسے بچاؤ کیونکہ یاد رکھیے جب تک ہمارے گھر نہیں جڑیں گے ہم امت بن کے نہیں جڑیں گے گھر ایک اکائی ہے کسی سوسائٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنا ہے تو اس کی چھوٹی سی تصویر گھر دیکھ لیجئے اگر آپ کے چار بچے آپ کی بات نہیں مان رہے آپ پانچ چھ لوگ ایک چھت کے نیچے خوش نہیں ہیں تو امت کبھی خوش نہیں ہوگی اس کے لیے ہم سب کو ایک مضبوط فیملی سیٹ اپ کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کر کرا کے اب یہاں سے بات شروع ہوئی کہ کن سے نکاح نہیں ہو سکتا انشاءاللہ کل اللہ نے زندگی دی اگلا سبق جو بھی ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ کن سے نکاح ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے اس کی شرائط کیا ہے ایسے لگتا ہے یہ قرآن کے سبحان اللہ ابھی میں نے آپ کو اپنی میموری سے جو چیز بتا دی نا کیوں بتائیں کیونکہ میرے ذہن میں ان کا ایک ربط ہے آپ ابھی کہیں اگر وقت ہو تو پہلے سے لے کے پانچواں چوتھے پارے تک ایک ایک چیز آپ کو صرف ایک لڑی میں پھرو کے بتا دے کہ قرآن کہتا کیا وجہ کیا ہے کہ جب ہم اس قرآن کو ایک دفعہ اپنی کتاب سمجھیں گے تو پھر بات ہوگی قرآن سے پہلے انسان کی زندگی میں بہت گناہ ہوتے ہیں نہ سمجھیاں تو اللہ کہتے ہیں کہ آؤ اللہ سے معافیاں مانگ لو انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا آپ دیکھیے اس وقت ہم سب کو امت مسلمہ کو بس وہ ہوتا ہے کہ ہم انفرادی طور پہ توبہ کر لیتے ہیں توبہ 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 تسمیہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہزار دفعہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ توبہ کیا ہے تو اس آخری آیت کی صورت میں آپ کو تھوڑا سا توبہ کا نظریہ دکھاؤں گی وہ امیج بھی کھول دیجئے گا ابھی اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے ہم پیچھے کر چکے ہیں لیکن ہمارے گیسٹ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیے کہ توبہ کیا ہے انما قد سلف اس کے بعد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں نا اس کے قسمت ہمارا نامہ عمل سیاہ ہو جاتا جب ہوتا ہے نا تو اس کے نقصان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. آپ ایسے سوچیں کہ جیسے آپ کے سامنے ٹیبل پہ سفید کپڑا بچھا ہوا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کپڑا دامن ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ گناہوں کے دھبے لگتے ہیں کہ یہ گرے سے پھر بلیک ہو جاتا ہے. معروف روایت ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اس کا ایک دھبا لگ جاتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, توبہ کر لے تو دھبا مٹ جائے گا, اور اگر نہیں ہے تو گناہوں کی پٹاریاں ساتھ جائیں گی. یہ ایک امیج ہم نے دیکھا تھا, امیج نمبر ٹو کھولیے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ جو گناہ ہم نہیں چھوڑتے ان کا ہوگا کیا. سب سے پہلے فطری طور پہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہوں کو ہماری نمازوں اور روزوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے, کچھ کی وجہ سے موت کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے, کچھ کی وجہ سے یہ ویسا امیج آپ کو ادھر دیکھ نہیں رہا تھوڑا اگر لائٹ میں, لیکن میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ مختلف مراحل ہیں جہاں جا کے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. قبر کے عذاب سے کچھ گناہ معاف ہوں گے, کچھ گناہ سور نفخ ہے جو قبر نفخ ہے قیامت ہوگا اس سے معاف ہوں گے, کیونکہ یہ سارے مرحلے بہت سخت ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ترکبن طبقاً طبق, تم تو ایک ایک طبق کر کے اور آگے سے آگے بھیجے جاؤ گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک انسان اپنے گناہوں کے پٹارے لیتا ہوا قبر سے نکلے گا, میدان محشر میں جائے گا, پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, پھر اس کے بعد شفاعت ہے, پھر اس کے بعد انسان کے نام اعمال تلیں گے. یہ پورے سٹیپس ہیں جس کے اندر سے ہوتے ہواتے بل آخر, بس ٹھیک ہے اتنا سمجھ نہیں آ رہا تو فائن. یعنی ہم جو گناہ دنیا میں معاف نہیں کرواتے ان گناہوں کو کسی نہ کسی جگہ جا کے تو معاف کرنا ہے. یہ اب میرے اور آپ کے اوپر ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آج ہم سب یہاں آئے نا, تو میرا گمان ہے کہ سبھی شاور لے کے آئے ہوں گے. ہم سب کہیں بھی جاتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں نا, مطلب کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھنا تھا, ہم ملتے, ہم اگلے کو دیکھتے, اگلا ہمیں دیکھتا, کسی کو ہم سے بھو نہ آئے, کسی کو یہ فیل ہو کہ ہمیں آپ کے ملنے کی کتنی خوشی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے نا, اللہ سے بھی تو ملنا ہے نا. آپ امیجن کیجیے, بالکل اپنے لا شعور میں سوچئے آپ اپنے رب کو ملنے گئے, گناہوں سے گندی لتری ہوئی لپڑی ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من احب لکھا اللہ احب اللہ لکھا ہو, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ میری زندگی کے بعد آخر میں کیا ہوگا؟ ہم کیا اپنے گناہوں کی گندگی پسینہ بدبو لے کر جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں لوگ جب کھڑے ہوں گے ان کو پسینہ آئے گا, اور دنیا والا پسینہ نہیں, گرم پسینہ, ابلتا ہوا پسینہ. کوئی اپنے قوم تک پسینے میں ہوگا, کوئی ٹخنوں تک ہوگا, کوئی رانوں تک ہوگا, اور کوئی سینے تک, اور حدیث میں آتا ہے کہ کچھ طرح سے ہوگے کہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا, اس کے منہ میں اس کا پسینہ جا رہا ہوگا. اتنی ندامت کا وہ دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو اس دن تم کیا کرو گے, تم دنیا میں سے تو گزر کے چلے جاؤ گے, کیا گناہوں کے پٹارے ساتھ لے کے جاؤ گے میرے پاس؟ آپ کے وہ موقع نہیں ملا نہانے کا, وہ بدبو آ رہی ہے بس معاف کیجئے گا, وہ لہسن پیاز کی وہ آ رہی ہے, کیا پھر ایک دنیا کی صرف شادی میں جانا ہو, دیکھیے ذرا کتنا اہتمام کرتے ہیں. وہ دن کیسا ہوگا جس میں میری اپنے رب سے ملاقات ہوگی؟ اور آپ کو پتا کہ گناہوں سے معافی طلب کرنا, استغفار طلب کرنا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر سراسر انسان کا اپنا فائدہ. اگر بڑی ٹھیٹھ زبان میں کہوں نا کہ تو استغفار کے بندے کا رب سے یہ کہنا کہ اللہ میرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے, صاف کر دے, ڈٹرجنٹ. کبھی ایک دھبا لگ جاتا ہے ادھر, اگر اللہ نے کہیں لگ جائے بس اتنی کافی ہے, بہت زیادہ لائٹ اچھی نہیں لگتی, تھوڑا سا ادھر دھبا لگ جائے فوراً جا کے دھوئیں گے, ہو سکتا ہے پانی سے اتر جائے, تھوڑی دیر سستی کر دیں تو ہو سکتا ہے سابانہ پڑے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دھبے پرانے ہو جاتے ہیں نا, ان دھبوں کو پھر بلیچ ڈالنا پڑتا ہے, بلکہ بھٹی میں پکانا پڑتا ہے. بالکل یہ اس وقت میری اور آپ کی اپنی چوائس ہے کہ میں اپنے گناہوں کو کتنا پکا کرنا چاہتی ہوں, یا پھر الا ما قد سلف, جو ہوا جانے دو. اسلام دھرنے کے اندر ایک اتنی خوبصورت چینج پیدا کرتا ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں کو معاف کراتا ہے. اس پہ بہت خوبصورت ایک لیکچر بھی ہے کہ گناہوں کے اور استغفار کے کیا ثمرات ہیں. تو اس میں سے چند چیزیں مجھے یاد آ گئی کہ ہم سوچتے ہیں کہ استغفار کر لی, توبہ کر لی تو زندگی پھیکی ہو جائے گی. یہ سوچتے ہیں نا لوگ, کوئی مزہ ہی نہیں, کوئی فن ہی نہیں. ہم کریں گے توبہ جب 40s کے ہو جائیں گے, 50, 60, اوکے, آئی ایم ٹو ینگ, آئی ایم ٹین, ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، بس بھائی کی شادی ہو لے تو وہ کر لو. حالانکہ آپ دیکھیے کہ موت کا وقت مقرر ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کسی وقت موت آئے گی. کل نفس میکۃ الموت، اور ہم اپنے رب کے سامنے ہوں گے، ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے، وہ ہمیں ہم اس کو کس طرح دکھائیں گے. ایک موقع تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آج امت مسلمہ کو بھی طریقہ دیا وہی اس دور میں تھا، اور وہ کہتا کہ کھلے میدانوں میں چلے جاؤ اور جا کے اللہ سے دعا کرو، جس کو آج کے دور میں صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، بارش کی دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام گئے اور لے کے چلے گئے، مانگی دعا اللہ بارش دے دے. وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ بارش نہیں ہو سکتی. جی کیا ہوا؟ کہا ایک بندہ ایسا بیٹھا جو پچھلے 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، اور اس سے میں اتنا ناراض ہوں کہ میں سب سے ناراض ہوں. ایسا ہوتا ہے نا، کبھی ماں کا موڈ صرف ایک بچے کی وجہ سے بگڑتا ہے اور ڈانٹ سب کو پڑ جاتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ بارش نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے سب کو بتا دیا، بھائی ہم میں سے کوئی ایسا گناہ گار بیٹھا پچھلے اتنے سالوں کا تو اللہ اس کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں دے گا. اب موسیٰ نے تو صرف ذکر کیا، لیکن ہر بندے کو بتاتا ہے. سورۃ قیامت میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، بلکہ انسان تو اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. ہم آپ کے سامنے جتنے مرضی نیک بن کے آ جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے دوسروں کے سامنے نیک ہونا. اصل نیکی انسان کی اپنے ساتھ ہے. اس نے وہی بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے کہا، اے رب تو پچھلے 40 سال سے میرے گناہوں کو چھپا رہا ہے، تو آج مجھے رسوا نہ کرنا، اور میں پکی توبہ کرتا ہوں کہ میں یہاں سے جب اٹھوں گا تو اس کے بعد کبھی اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں. ابھی اس کی خود کلامی اپنے رب کے ساتھ چل رہی ہیں اور بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی یہ کیا ہوا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے بارش نہیں ہوگی، ابھی بارش ہو گئی. کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش شروع کر دی. کہا اللہ مجھے اس کا نام بتا. کہا نام تو تجھے اس وقت نہیں بتایا جب وہ میرا نہیں تھا، اب تو وہ میرا بن گیا. ان اللہ کان غفور رحیم. یقین کریں اگر ہمیں اپنے گناہوں کی کراہت محسوس ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم انجوائے کریں. انجوائمنٹ نہیں ہو سکتی گناہوں کے ساتھ. اور آپ پتہ کس تک پار کے جو ثمرات ہے، جو پھل ہے، اس میں انسان کو کیا کچھ ملتا ہے. ایک واقعہ بڑا خوبصورت اس درس میں سنایا تھا، آپ کو سنا دیتی ہوں. امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا. سفر پہ تھے، ایک شہر سے دوسرے میں گئے، یعنی پردیسی تھے. پردیسی تھے تو کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. رات ہو گئی، واپس نہیں جا سکتے. جب واپس نہیں جا سکے تو کیا کہا، ایک مسجد میں کہنے لگے کہ وہاں رات بسر کرنے کی دعوت تو اجازت دے دو، میں پردیسی سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. لیکن آپ پتہ کہ کچھ لوگوں کے رولز بڑے سخت ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈسپلن کے نام پہ ہوں لیکن صحیح نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جی اجازت نہیں ہے. پہچاننے نہیں کہ یہ کون ہے. جب پہچاننے نہیں، امام صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے مسجد کے دروازے پہ ہی سونے دیں، میں صبح اٹھ کے چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. کہا اچھا. اتنے میں وہاں پاس بیٹھا ایک نان بھائی تھا جو روٹیاں بنا کے بیچتا تھا. کہنے لگا مسجد والوں سے آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کو اپنا مہمان بنا لوں. کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ. وہ ان کو لے گیا اور انہوں نے ان کو رکھ پہچانا کسی نے نہیں، کیونکہ اصل ناموں سے تو لوگ پہچانتے ہیں نا، اصل تو نام ہے نا، نام سے پہچانتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتا تھا امام احمد ہے اس لیے پہچانے، نہیں تو ان کی کوئی عزت ہی نہیں کی. اس کے بعد کیا ہوا، کہا آپ ادھر آرام کریں، میرا تھوڑا سا کام ہے میں کام کر لوں. آٹا گوندھنے لگا اور آٹا گوندھ رہا اور کہہ رہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو کام کر رہے استغفر پڑ رہا ہے. امام صاحب حیران ہوئے، کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو. کہنے لگا کہ میں بہت غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، پھر میں نے ایک دین والے سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان دے. سورۃ نوح میں پوری آیتیں ہیں انہو جس غفارہ کی آیتوں میں آتا ہے. تو کہنے لگا اس کے بعد میرا معمول کیا ہو گیا کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا تھا، دن میں رات میں دن میں جہاں بھی ہوں، میں چپکے چپکے استغفار کرتا تھا. کہا پھر ہوا کیا. کہنے لگے کہ میرے پاس اب اتنی دولت ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی. تو کہنے لگے اب جب دولت مل جو گئی ہے تو اب کیوں استغفار کرتے ہو. ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس کام نکلوا لو اور بھاگ جاؤ. تو وہ کہنے لگا نہیں سب کچھ ہو گیا لیکن ایک میری بڑی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. کہا بھائی وہ کیا. کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ دور پار ایک بڑا نیک شخص رہتا ہے, اس کا نام احمد بن حنبل ہے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس کو ملوں, لیکن میرے نصیب میں کہا تو میں استغفار اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ میری اس سے ملاقات ہو جائے. کہنے لگے وہ تو میں ہوں. پھر اس وقت امام احمد کے جو الفاظ تھے نا, یعنی میرا اپنا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے سنتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میرے یہاں آنے کا کوئی پلان نہیں تھا, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ فرشتے مجھے دھکیل کے لائے صرف تیرے لیے. جبکہ شاید آج کے درس میں صرف کسی ایک بندے کو ہدایت ملنی ہو, آپ کئی کتنے بھی لوگ آ جائیں, اگر صرف ایک بندے کو اس سے ہدایت مل گئی تو خیروں میں نہ دنیا و ما فیہا. عزیز ساتھیو, ہم سب سوچیں یہ صرف ایک درس نہیں ہے, ایک ملاقات نہیں ہے. یہ آپ کو بھی شروع میں تھوڑی ڈیٹیلز دی کہ یہاں کلاس ہے, پوری دنیا میں کلاسز ہو رہی ہیں لوگوں کی, بیسیوں فورمز ہیں, کوئی ایک ہمارا پلیٹ فارم نہیں جو آپ کے لیے نیا ہے, ساری دنیا میں کلاسز ہو رہی ہیں. آپ جو کچھ بھی کریں لیکن اپنے دل میں اس چیز کی تڑپ رکھیں کہ اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا. آج افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو وہ سبق بھولا ہوا ہے, امت مسلمہ کو سبق بھولا ہوا ہے. کیوں؟ کہ ہم پڑھتے برائے پڑھتے ہیں, نماز برائے نماز, روزہ برائے روزہ, زکات برائے زکات, doesn't matter. نماز برائے دعوت. نماز کیا ہے؟ عاجزی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو بے حاشی بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو ان کی نمازیں بے حیائی اور منکر سے روک رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ لوگو جو ایمان لائے ہو روزے رکھو, تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقویٰ آ جائے. سچ بتائیے کون سا رمضان ہے جس کے بعد تقویٰ بڑھا؟ ہمیں تو رمضان آتا تو فکر لگ جاتی کہ پتہ نہیں اب ہوگا کیا, مریں گے نہیں کہ جیئیں گے کیا کریں گے, نہیں پتا نا. یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن تنہا نیل فخشائی کو منکر نہیں ہے. نماز کے بعد ہی لے کے آتے ہیں کہ چلو آج ویکینڈ نائٹ آج ایک کی بجائے دو دیکھیں. کیا ہو گیا آج؟ یعنی میرے دل میں اتنا اس چیز کا درد آتا ہے کہ اللہ تیرے نبی آج شکر نہیں ہے دنیا میں, آتے تو کیا دیکھتے. سچ بتائیے امت بھیڑ نہیں بنی ہوئی, اتنی مسجدیں, اتنے قرآن, اتنا کچھ, لیکن عملی زندگی ہماری کدھر ہے؟ اور اگر اللہ کوئی موقع دے دے سیکھنے کا دین کی بات کا تو عذر کتنے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مجبوریاں. میں سوچتی ہوں کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی محروم ہوگا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ہوتے بھی تو مجھے نہیں یقین کہ سارے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے. ہاں کچھ ساتھ ڈیلز ہوتی, کچھ پیکجز ہوتے تو ہم سوچ لیتے. تو آج ہم سب اس بارے کی تکمیل کے موقع پہ اپنے سے دعا کریں کہ اللہ, اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تو ہماری زندگی کا نقشہ بدل. ایک چھوٹا سا اسٹیپ, ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اذان کی چلے گی اور ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے, پھر اسی خاموشی سے واپس آ جائیں گے. کیونکہ یہ نماز سے پہلے کا چھوٹا سا ریمائنڈر جو تھا نا, یہ ہم سب کو جگا رہا ہے. آج کی نماز میں نے اور آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ گویا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور رب کے بیچ کے حجاب ہٹ جاتے ہیں. کیا فجر کی نماز میں میرا رب سے حجاب ہٹا تھا؟ کیا میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہوئی تھی؟ ہماری تو نمازوں میں بھی وہی کہتے ہیں سب یاد آتا ہے خدا کے سوا. تو شعور کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ اللہ مجھے ضائع ہونے سے بچا. ایک بہت پہلے کی بات ہے, فریج صاف کرتے ہوئے کسی کا ایک ٹماٹر تھا پرانا, کے پیچھے لگا رہ گیا, نہیں نظر پڑی, گلا ہوگا, پھر اس کے بعد سوکھ گیا. ایسے ہی ہیلپ کرتے ہوئے اس کے اندر سے جب اس کو نکالا اور وہ اس کو اٹھا کے بن میں پھینکا, وہ دن اور آج کا دن میری دعا میں ایک بڑی دعا شامل ہو گئی کہ اللہ اس ٹماٹر کی طرح مجھے بھی قبر میں نہ ڈالنا, ضائع ہو جائے گا انسان. آج کتنے لوگ ہیں جو اس مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, ہمیں اللہ کے لیے چاہیے. سب سے پہلے انسان خود سے شروع کرے, تقوى یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته پھر ولا تموتن الا وانتم مسلمون پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک تقوی اللہ کے ساتھ رہو وتصموا بحبل اللہ یہ قرآن آپ کو جوڑتا ہے آپ سب خود سے چند سوال کریں قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے وہ کہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو لکھ لیجئے جو ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کل کیسا ہوگا قیامت کیسی ہوگی ہم اس کے بعد کیسے ہوں گے جیسے آج آپ دنیا میں اس قرآن کے ساتھ ہیں جس کو آج قرآن کی دعوت کی قدر نہیں کل واللہ اس کو اللہ کی ملاقات کی بھی کوئی قدر نہیں ہوگی جس کو آج حدیث کی دعوت ملے اور وہ حدیث کی قدر نہ کرے کل اللہ کے نبی خود چل کے بھی آ جائیں گے تو قدر نہیں ہوگی ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج سب ساتھیوں کی امید ہے کہ وضو تو ہوں گے ٹھیک ہے جن کے نہیں ہیں ابھی اذان کے دوران پیچھے ساتھی ہیلپ کریں گے بالکل اسی طرح باہر نکلیں گے تو واش روم ہے اور طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں فرض مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنا سیشن کنٹینیو کر کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پورے 2 بجے فارغ کریں اس کے بعد ادھر ہی آپ لوگ سنتیں بھی ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ لوگ اپنی چائے پانی پیتے ہوئے اگر آپ چاہیں تو پھر عصر کی نماز بھی جاری ہوگی ٹھیک ہے تو میرا دل یہ چاہے گا کہ اس وقت جو محفل کی روحانیت ہے وہ ختم نہ ہو جزاک اللہ خیر
جزاک اللہ خیرن کسی واسن جزا استاذہ الحمدللہ ہم نے ماشاء اللہ ایک شارٹ سا اپنے تفسیر کے سیشن کیا انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بریک کریں گے آپ لوگ بھی 15 منٹ کے لیے بریک کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ واپس شروع کریں گے ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ خیرن کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم
وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين. وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم. وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير. سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
لبيك لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ رب العالمین. ہم بھی ان شاء اللہ وی آر جسٹ ویٹنگ کہ استاد ابھی وہاں سے آن سائٹ سب لوگ ریڈی ہو جائیں تو ان شاء اللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ لے لیں گے. اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آج الحمد للہ ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس سے آپ نے اپنے لیے کیا سبق لیا ہے, کیا لیسن لیا. جلدی سے لکھیں سب ان شاء اللہ, ایک لائن لکھیں. یہاں پر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری استاذہ مشہور ہیں, میں انہی کی وجہ سے قرآن کی سمجھ. الحمدللہ ہے نا کہ ماشاء اللہ جتنے بھی لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر الحمدللہ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات دے جسٹ لائک لائٹس. تو کسی سے بھی ہمیں قرآن سے جو جڑے ہوئے ان سے پھر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. جی تو انشاءاللہ یہ ہے کہ آج ابھی فی الحال ہم لوگ جب تک کہ استاذہ نہیں آتی تو ایک چھوٹی سی بات بھی سن لیتے ہیں. آپ لوگ سننے کے لیے ریڈی ہیں تاکہ ہمیں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر مل جائے ہمیں رشتوں کی قدر اور ان کی حدیں سمجھ میں آئیں. الحمدللہ بالکل بالکل. اور ہمیں یہ بھی سمجھ آئے نا کہ ہر ہر رشتے کو حق کیسے دیا گیا, ہر ہر اللہ کے حکم میں کتنی حکمتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ آج ایک چھوٹی سی بات ابھی فی الحال سن لیں جب تک کہ استاد وہاں سے ریڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے چلے جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کی بات اور آج کی بات ہے دنیا اور آخرت. قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی آیت 201 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرتی حسنا, کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے. بہت معروف دعا ہے, کثرت سے پڑھی جانے والی دعا ہے, لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دونوں دنیاؤں کا فائدہ دے, یعنی دنیا میں مال دے دے اور آخرت میں جنت. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ دنیا سے مراد ہے دنیا کی نعمتیں اور آخرت ہاں جی جنت. اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے لاہے دنیا دارین یا دنیا اور آخرت کی فلاح اور اس طرح کے بہت سارے معاملات بھی لکھے اور پڑھے ہیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو اس قرآنی دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں دولت آخرت میں جنت. نہیں, اس دنیا میں حسنہ سے مراد وہ حسنہ جو اللہ کے نزدیک حسنہ کی حیثیت رکھتی ہو, نہ کہ وہ چیز جس کو انسان اپنے طور پر حسنہ سمجھ لے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مال کو حسنہ سمجھ رہے ہیں لیکن وہ مال ہماری تباہی کا سبب بن گیا, وہ مال ہماری اولاد کے بگاڑ کا سبب بن گیا. ہم گاڑی کو حسنہ سمجھ لیتے وہی گاڑی ایکسیڈنٹ کا سبب بنی اور ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی, تو حسنہ تو نہ ہوا نا. حسنہ پھر کیا ہے کہ اس دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے جائیں اور آخرت میں جنت میں داخل کر دے. حسنہ کیا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے دے. ایک انسان کے لیے دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, پہچان جائے مالک کو, اس کی بڑائی کو, اپنے چھوٹے ہونے کو. پھر دوسرا درجہ کہ وہ دین کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ سمجھ جائے, جو اصل دین ہے. اب تو دین کا لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, دیندار ہے فلاں, کون سا دیندار ہے, بڑا نیک ہے, کس قسم کا نیک ہے, ڈر لگتا ہے نا. اصل دین کو اس کی روح نچڑ جائے, اس کا دل اس روح کو پا کر. اور تیسری اس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ رسول کو اپنا غیر مشروط رہنما سمجھ لے, وہ شرطیں نہ باندھے. ہاں میرے امام کی بات کے مطابق ہوا تو حدیث کو لے لوں گی, نہیں ہوا تو نہیں, آج کے دور کے مطابق ہوا تو لے لیں گے, نہیں تو نہیں, ویسٹرن لیونگ اسٹائل سے ٹکرائی یہ سننا تو چھوڑ دیں گے, نہیں تو نہیں. ایسا نہ, غیر مشروط ٹرسٹ وردی. رسول پر اتنا اعتماد ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اندھا اعتماد ہو. ٹھیک ہے, پھر چوتھا درجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کی صورت میں جو معیار قائم ہوا, جو دین کا نمونہ قائم کیا گیا, اس کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کر لے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے اگر تم ویسا ہی مان لاؤ جیسا کہ وہ لائے تھے تو سمجھو تم ہدایت پہ ہو. ٹھیک ہے, پھر اس میں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, مثلا کہ حسنہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذہن کی برائیوں سے بچائے، اس کی سوچوں کو پلیوٹ ہونے سے بچائے، وہ اپنے ذہن میں کوئی اور ہی تصور نہ بنا لے. پھر اسی طرح وہ دین کی غلط تعبیرات سے بچ کر دین کو اس کے صحیح مفہوم کے ساتھ اختیار کرے. اس طرح وہ گمراہی سے محفوظ رہے کہ کوئی ذاتی مفاد، کوئی ذاتی خواہش یا کوئی اور ذاتی رجحان اس کو دین کی شاہراہ سے نہ ہٹا دے، نہ وہ اس دنیا میں سرکش بنے اور نہ دین کے نام پر بے دینی کو اختیار کرنے والا بنے. جس کو یہ سب کچھ دنیا میں مل گیا، کیا کیا؟ اللہ کی معرفت، دین کا صحیح مفہوم.
کہاں سے آئی ہیں کہ آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو آپ رسانہ کو بلانا نا، بات نہیں آپ نے کرنی ہے، شروع کر دیں.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی شیئرنگ کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح مجھے بھی اسی طرح کسی نے لیکچر میں انوائٹ کیا تھا اور اس طرح میں نے قرآن کا سفر شروع کیا. الحمد للہ یہ بات 2008 کی ہے کہ کسی نے مجھے انوائٹ کیا کہ آج لیکچر ہے سادہ جی کا، تو آپ ضرور آئیے گا. اور پہلا لیکچر میں نے 2008 میں سادہ جی کا سنا. اس کے بعد دو تین دن لگاتار لیکچر ہوتے رہے. اور ایک سسٹر، سسٹر عائشہ جو ہماری تجوید ٹیچر بھی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. اس وقت بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا آن لائن کلاسز کیا ہیں سب کچھ، لیکن الحمد للہ کی توفیق سے ہم نے کلاسز جوائن کی. باقاعدہ کورس 2010 سبیل الجنہ 2010 کورس اسٹارٹ کیا. اور تب جا کے پوری زندگی ایسے ہی گزر گئی، لیکن جب قرآن سے جڑے تو سمجھ آئے کہ قرآن کتنی خوبصورت کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ٹیچر تک آواز آ
گئی؟
اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں کے جو ماں باپ نے ہمیں سکھایا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بس ہمیں یہی جو ہے چیزیں پتا تھی. لیکن قرآن کو جس طرح ہم نے معنوں کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو جانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام کتنا خوبصورت ہے اور ہم کتنے آرام سے ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اب 26th پارہ ہے، مکمل ہونے والا ہے کورس. اور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کارٹ آف پہ کس طرح کریں گے، کیا ہوگا آن لائن پہ، تو یہ سب ایک خوف ہے. سچی جو بات ہے، شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ یہ ابھی مینر ہال اتنا نزدیک ہے، یہ مڈل کنیکٹ کرتا ہے، جس طرح برزبن ہے، نیوزن ہے، پارک رائل ہے، کری ویل ہے، ایلنگ ہے، بنگلے ہے، ماشاء اللہ اتنے کلوز یہ سارے علاقے ہیں کہ جہاں سے ہم یہاں آ کے آرام سے کورس کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا آن لائن کا خوف بھی جو ہے ختم ہو جائے گا. میری سب سے آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس قرآن کو ضرور سمجھیں، ضرور پڑھیں. یہ بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہمیں کتنی ہی باتیں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. جب ہم ایسے کو کتنی ہی باتیں جو ہیں ہم ایسے ہی لے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز قرآن میں ہمیں کھول کے سمجھا دی، ہمارے سامنے لے آئے. اسی طرح جب میں نے قرآن شروع کیا، مارگیج کا مجھے بھی پتا تھا، نکل کے دوسرے کام سے مطلب نکل جاتا تھا. لوگ کہتے تھے مارگیج حرام ہے. الحمدللہ جب میں سورہ البقرہ میں نے اسٹارٹ کی، تو جب میں نے مارگیج اتنا رویا اور اتنا تکلیف میں تھی کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور میں کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہوں. میں کہتے رہا سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گی، کہتے نا ہم کو اپنا منہ دکھاؤں گی. بس اس ٹائم مجھے ایک سال لگا الحمدللہ اس قرآن کی وجہ سے کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنے میاں سے بات کرنی شروع کی. اور ایک سال کے اندر ہمیں ڈیسائڈ کیا کہ ہم اپنا گھر بیچ دیں گے. اور الحمدللہ میں نے اپنا گھر بیچ کیا اور میں رینٹ پر ہوں. کوئی مشکلات نہیں آتی. انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. ہمارا گھر سے نکلنا قرآن پڑھنے کے لیے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کتنا مشکل کام کیسے ہوں گے، لیکن آپ یقین جانے کہ جب آپ قرآن کی کلاسز سے جڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آسانیاں فرماتے ہیں کہ ہماری جو روٹین لائف ہے اس میں ہم نکلتے ہیں تو اتنا سارا کام خود بخود ہو جاتے ہیں. اب صبح ہم لوگ جب یہاں 8:30 بجے کلاس کے لیے نکلتے ہیں، واپس جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں لگتا. ہر چیز ایسے لگتی ہے کہ خود بخود ہو رہی ہے. بلکہ جب چھٹی ہوتی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتا ہے کہ کام ایسا رہتا ہے کہ بلڈ اپ ہوتے جا رہے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے. تو یہ سب قرآن کی برکات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی دی ہے. تو سب سے یہی درخواست ہے کہ قرآن ضرور سیکھیں اور بس ایفرٹ کرنے کی بات ہے. جزاک اللہ خیر. اب ہم ان شاء اللہ اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تلاوت پلے کریں ارم. تلاوت پلے کرتے ہیں. تلاوت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنی پہچان دی اور پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور پھر یہ کہ اس دنیا کے بعد ہماری واپسی کہاں ہے, ہمیں کدھر کو جانا ہے. ہم سب جو دنیا میں آ چکے ہیں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں, یہاں کبھی کوئی ہمیشہ نہیں رہا, سب کو واپس جانا ہے. مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. کامیاب وہ ہے جو اپنے اس آخری دن کی تیاری کر لے, اور اس کی تیاری کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم کس کس مرحلے سے گزرنے والے اور وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی. آپ لوگ یہاں تشریف لائے, جب گھر سے نکلے تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے ایڈریس معلوم کیا, پھر آپ نے اپنے نیویگیشن میں اس کو ڈالا, پوسٹ کوڈ ڈالا. اگر اس میں ایک ڈیجٹ بھی فرق ہو جائے تو آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ یہاں نہیں پہنچتے, کہیں اور پہنچتے. یہاں پہنچنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کا ایک ایک قدم صحیح اٹھے, آپ صحیح راستے پر چلیں. اسی طرح آخرت کا سفر, اس میں کامیابی کا اور منزل تک پہنچنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی چوائسز رائٹ ہوں اور آپ سوچ سمجھ کر بہت چوکنے ہو کر کانشیس ہو کر صحیح ڈائریکشن پر موو کریں. اس لیے آج کے اس محفل میں انشاءاللہ ہم آخرت کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ ہم کہاں کہاں سے گزریں گے. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہے, اگر آپ رائٹ سائڈ سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ. یہ سب سے پہلا خانہ جو ہے وہ دنیا کا ہے. کوئی پوائنٹر ہے یہاں پہ مجھے دے دیجیے, اگر پوائنٹر دے دیں تو میں اس کو ادھر سے کر لوں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ پہلا ایرو جو ہے نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ دنیا ہے جہاں اس وقت میں اور آپ ہے. دنیا, اس میں ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں, گھر چلاتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, ان کی فکر کرتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہر روز. ایک دن سورج نکلے گا تو ہم پر غروب نہیں ہوگا, یا غروب ہوگا تو ہم پر طلوع نہیں ہوگا, اور اس دن ہماری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا. اس دنیا کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا ہے. قبر کے اندر کیا ہوگا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. معلوم ہو بھی تو ہم بھول جاتے ہیں, ہمیں بار بار یاد دہانے کی ضرورت ہوتی. قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. قبر کا عذاب کئی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے, جن میں سر فہرست قرآن کو چھوڑ دینا, نماز چھوڑ کر سوتے رہنا جیسے فجر کے لیے اٹھنا ہی نہ, یا پھر کام سے واپس آئے اور بغیر پرواہ کیے سو گئے. خاص طور پر جن لوگوں کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے وہ دن بھر سوتے ہیں, اور آج کل چونکہ دن چھوٹے ہیں تو بعض اوقات ساری کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے, اس کا خمیازہ انسان کو قبر میں بھی بھگتنا ہوگا. پھر اس کے بعد جھوٹ بولنا, چگلی کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جسے عذاب ہو رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ کسی بڑی بات پہ نہیں, دو قبریں تھیں جن کے پاس سے آپ گزرے, فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خور تھا, ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگائی, ادھر کی ادھر لگائی. اس سے آپ دیکھیں کہ کس قدر فساد ہوتا ہے جب لوگ ادھر کی ادھر پہنچاتے, تو دوستوں میں لڑائی ہو جاتی, محبتیں ختم ہو جاتی, اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, یعنی طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا. اسی طرح زنا, بدکاری, ہوموسیکشوالٹی, سود خوری, قرضہ واپس نہ کرنا, اور اسی طرح کے دوسرے گناہ عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جو چیزیں قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں وہ ہیں نیک عمل جو خالصتاً اللہ تعالی کی رضا کے لیے کیے جائیں. پھر اس کے عذاب سے پناہ بھی مانگنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا سکھائی ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جائے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. سورۃ ملک کی تلاوت کرنا, اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر اعمال ہیں. اور وہ اعمال کیا ہیں جن کے کرنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے؟ ان میں سے ایک شہید ہے کہ شہید کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا. اسی طرح وہ جو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتا ہے, وہ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے, جو پیٹ کے مرض میں مر جائے, اسی طرح صدیقین اور بچے دیوانے, ان لوگوں پر عذاب قبر نہیں ہوگا, یا یہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگی. باقی سب سے قبر کا حساب کتاب ہوگا, اور اس کی تفصیل ایک حدیث میں ملتی ہے, اور حدیث سنن نبی داؤد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، یہ قبر میں بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم نے بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، یعنی جو کچھ اس میں پڑھا اس کو سچا مانا. اور جو اس کو سچ مان لیتا ہے پھر وہ اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہاں بس کہنے کی بات ہے، جو ہے سو ٹھیک ہے، تو جو شخص ان سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکار کر اعلان کرتا ہے کہ یقیناً میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. اور پھر اس کو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم آرام سے سو جاؤ، قیامت کے دن تک سوتے رہو، اور وہ مکمل آرام میں ہوتا ہے. خوبصورت منظر جنت کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور خوشی خوشی سوتا رہتا ہے. اس کے برعکس دوسرا شخص جو کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر اوپر سے مسلمان ہے، دل میں اس کے کوئی ایمان یقین نہیں، اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں مجھے نہیں خبر. پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں خبر. پھر پوچھتے ہیں یہ کون آدمی؟ ہاں مجھے نہیں خبر، میں نہیں جانتا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بس میں وہی کہہ دیتا تھا جو لوگ کہتے تھے، بس ان سے سنتا تھا اور میں وہی بول دیتا تھا، یعنی میرا کوئی ایمان نہیں، کوئی یقین نہیں، بس میں سنی سنائی پہ چل رہا تھا. اس پر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو. تو یہ ہے دنیا کے فوراً بعد ایک مقام جس میں انسان کو ایک چھوٹے ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے بعد جتنا عرصہ وہ اس میں رہتا ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ اگر وہ امتحان پاس کرتا ہے تو اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے، اور اگر وہ فیل کر دیتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، تکلیف ہے. ہم سب کسی اور کے بارے میں نہیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے، اس کے بعد پھر اپنے بچے اور اپنے گھر والے اور دیگر لوگ، حتیٰ کہ مسلم یا نان مسلم کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی، اس کے اندر بھی، اس کا بھی حق ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اور ان کو یہ سارے حقائق بتائے جائیں. اور اس سے ڈرا نہ جائے کہ وہ افینڈ ہو جائیں گے، نہیں، ہم ان کی بھلائی کریں. بعض اوقات ماں بھی اپنے بچے کو کوئی نصیحت کرتی ہے تو وہ بھی افینڈ ہو جاتا ہے، تو افینڈ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ان کی خیر خائی تو مطلوب ہے نا. اگر ہم کسی کا بھلا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھلا کرے گا. اب قیامت تک لوگ اس گڑھے میں سوئے رہیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے جب سور پھونکا جائے گا. اگلا ہے النفخ فی الصور، سور کا پھونکا جانا. سور کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سینگ ہے، سینگ کی طرح کا ہے، جس کو اسرافیل علیہ السلام منہ میں لقمہ بنائے ہوئے، منہ میں ڈالے ہوئے اور اس انتظار میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کی طرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ کس وقت حکم ملتا ہے، اور جو ہی حکم ملے گا وہ اس ٹرمپٹ میں بلو کر دیں گے، اور وہ اتنی شدید آواز ہوگی کہ جتنے بھی زندہ ہوں گے وہ سب مر گئے ہیں. کچھ لوگ تو پہلے سے مر کے قبروں میں پڑے ہوئے، اور اب جو باقی مخلوق ہے وہ سب بھی مر کے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ چاہیں گے تو پھر حکم دیا جائے گا، اور اسی طرح دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ 40 کے بعد، 40 دن ہیں یا گھنٹے ہیں یا سال ہیں یا منٹ ہیں، یہ نہیں ہمیں بتایا گیا. اور اب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے ثم نفخ فیہ اخرى فَإِلَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا اسی ٹرمپٹ میں اور پھر وہ سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور سب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے حشر کے اس دن کو. تو یہ ہے البعث کا موقع, تیسرا خانہ البعث, یعنی جب نفخ صور ہو چکے گا تو پھر بعث ہوگا یعنی دوبارہ جی اٹھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگ جائیں گے. اس ریڑھ سے جو ریڑھ کی جو ہڈی کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں گلتا, وہ باقی رہتا ہے, سمجھو بیج ہے انسان کا. اور پھر اس سے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو پیدا کر دیں گے. اب جو پیدا ہوگی تو اس کے بعد موت نہیں آئے گی. لیکن یہ پیدائش کس قسم کی ہے؟ ننگے بدن, جیسے دنیا میں انسان پہلی دفعہ پیدا ہو کر آتا ہے, ایسے ہی جب دوبارہ پیدا ہوگا تو کپڑے نہیں ہوں گے, ننگے پاؤں جوتے بھی نہیں ہوں گے, ختنے کے بغیر. انسانوں کو فرشتے اور جنات دکھائی دیں گے, اب ساری مخلوق نظر آنے لگے گی اور ہر کوئی اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا. اگر کوئی احرام کی حالت میں فوت ہوا تھا تو احرام کی حالت میں اٹھے گا, تلبیہ پکار رہا ہوگا. شہید اپنے بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا. اور اسی طرح جو لوگ غافل ہیں, کھیل کود میں مشغول ہیں, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا اور کہیں ادھر ادھر غافل ہیں, اور اس حال میں ان کی ڈیتھ ہوگی تو اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, مومن کو اس کے اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوگی. اب اگلا مرحلہ ہے حشر کا. سب جی اٹھے ہیں, کوئی ایک شخص ایسا نہیں کہ جو کسی مٹی کی تہہ میں چھپا رہ گیا ہو یا اسے دوبارہ نہ پیدا کیا گیا ہو. جو لوگ بھی اس پلانٹ ارتھ پر ایک دفعہ آئے وہ دوبارہ بھی ضرور اٹھیں گے, چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے, سب کو اٹھنا ہے. اب یہ حشر جو ہے, حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا. اولین و آخرین, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے, اور ان کا حال یہ ہوگا گویا وہ نشے میں ہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا, مدہوشی کی کیفیت ہوگی. اور یہ دن جس میں اٹھیں گے 50,000 سال کے برابر ہے, اور دنیا کی زندگی ان کو ایک گھڑی جتنی لگے گی کہ چند لمحے ٹھہر کے آئیں. یہ جس کو آج ہم پہاڑ جیسی زندگی کہتے ہیں, قیامت کے دن یہ بس لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, صبح یا شام کا ایک پہر لگے گا. That's it. لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں غرق ہوں گے, کسی کا پسینہ ناک تک ہوگا, کسی کا اس کی ہنسلی تک ہوگا, کسی کو منہ کو پسینے کی لگام دی جائے گی. کمزور اور متکبر لوگ آپس میں خوب لڑ جھگڑ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے, جیسے دنیا میں لڑتے ہیں لوگ, پہلا دوسرے کو, دوسرا پہلے کو بلیم کرتا ہے, اور جب تک یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. تو وہاں بھی لڑیں گے, اور کافر اپنے قرین سے, شیطان اور اپنے جسم کے اعضاء سے جھگڑے گا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا کہ میں نے رسول کی بات کیوں نہ مانی, میں ایمان کیوں نہ لایا, میں نے اچھے کام کیوں نہ کیے. اسی طرح انسان اس بارے میں افسوس کرے گا کہ کاش وہ کچھ لوگوں کو دوست نہ بناتا, کیونکہ دوستوں کا انفلوئنس ہوتا ہے, کمپنی کا اثر ہوتا ہے. انسان کہے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا, اس نے تو ذکر آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کے راستے پر آتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں پیئر پریشر کی وجہ سے. لوگ کہتے ہیں تم ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں, تم کدھر چل پڑے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے. تو بہرحال جو آئے گا وہ وہاں جا کر پچھتائے گا. پھر جہنم کو 70,000 لگامے ڈال کر گھسیٹا جائے گا، اور ہر نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. تو گویا اربوں فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر لائے جائیں. سورت میں آتا نا وجی ادم بے جہنم، تو یہ کون سا دن ہے؟ حشر کا دن، قیامت کا دن، کہ جس دن جہنم کو سامنے لا رکھا جائے گا. اس وقت کافر یہ کہے گا کاش میری جان کا فدیہ کوئی اور دے دے، یا کہے گا کاش یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش ہو جاتا، میں دوبارہ پیدا نہ ہوتا. لوگوں کو اس طرح اٹھایا جائے گا تو لوگ ان کو لتاڑ رہے ہوں گے. اسی طرح غدار، دھوکے باز اور غلو کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کی بے عزتی کی جائے گی، اسے ذلیل کیا جائے گا. چور، تھیف، لٹیرے، اس نے جو چیز چوری کی ہوگی اس کو ساتھ لے کر آئے گا. اگر کسی نے کسی کی چھوٹی سی چیز بھی اٹھائی ہے اس کے ساتھ چپکی بھی ہوگی. چور کی حشر کے میدان میں سخت بے عزتی ہوگی، چھپا نہیں سکے گا. اس کے مثلا گاؤں وغیرہ میں لوگ بکریاں چرا لیتے ہیں یا بھینس چرا لیتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے کندھے پر لدی ہوئی ہوگی اور وہ بلبلا رہی ہوگی بکری، اور کپڑا اگر چوری کیا تو پھڑ پڑا رہا ہوگا کپڑا، یعنی وہ اعلان کر رہا ہوگا کہ یہ جو جس کے اوپر میں چڑھا ہوں یہ چور ہے. تو کسی کی لا تخفا منکم خافیہ، کہیں کوئی چیز انسان ہائیڈ نہیں کر سکے گا، چھپا نہیں سکے گا. جہاں تک متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تو یہ دن ان کو گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا، اس دن بالکل کام ہوں گے، پیسفل، پرسکون، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے اور وہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے. ان کی زندگی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزری تھی، امن میں ہوں گے، کیونکہ دو ڈر اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا. جو دنیا میں ڈرتا ہے وہ آخرت میں نہیں ڈرے گا، اور جو دنیا میں غافل اور اس کو پرواہ نہیں وہ آخرت میں بھی، آخرت میں پھر وہ خوب ڈرے گا. متقی لوگوں کے لیے دن آسانی سے گزر جائے گا. لا يحزنهم الفزع الاكبر، ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی. اب لوگ یہاں کھڑے ہوں گے، حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے، سالوں بیت جائیں گے اور حساب قائم نہیں ہوگا. لوگ سخت گھبرا جائیں گے. کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سلام پاس جائے کہیں گے میرے ہاتھ سے شخص کا قتل ہو گیا تھا، میں نہیں جا سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کوئی وجہ تو نہیں بتائیں گے، لیکن کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی حمد و ثنا کے لیے ایسے الفاظ دے گا جس سے پہلے کبھی نہ دیے کسی مخلوق کو بھی. آپ سجدے میں گر جائیں گے، خوب خوب دعائیں کریں گے اور شفاعت سے سفارش کریں گے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اب مانگو تمہیں دیا جائے گا، یعنی تمہاری بات مانی جائے گی. تو اس سفارش کے بعد حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حساب کے لیے حساب کا اعلان کر دیں گے. حدیث روز اللہ بنا اس سے پہلے کبھی اتنے ہوئے اور نہ اس کے بعد، تو وہ بہت گھبراہٹ کا اور ایک سخت دن ہے. اس میں امن کے لیے دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ڈر ڈر کے قدم اٹھانے ہیں، بولتے وقت ڈرنا ہے، لین دین کے وقت، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اس بات کا ڈر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی غلط بیانی نہ کروں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر جاؤں، اور یہ کسی پر بھی احسان کرتے ہوئے نہیں، اپنی خاطر ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ آ گیا. لوگ اپنے رب کے سامنے قطار پیش کیے جاتے ہیں، کوئی بھی ارودم نہیں تھی، ذرا سا بھی کوئی موقع ہے تو ہم ایک دوسرے کو پش کر کے، چاہے وہ بات پر جانا کسی انسان سے، آرڈنری انسان سے ملاقات ہو، تو دھیان نہیں رکھتے کہ ہم نے لائن بنانی ہے یا دوسرے کا حق نہیں مارنا. دوسرا کھڑا ہے، اس کو کچھ کر کے خود آگے ادھر، کیونکہ ہم بہت اسمارٹ ہیں. تو بہرحال اس دن لوگ اللہ تعالی کے سامنے قطاروں میں پیش کیے جائیں گے، لائن قطار، اور اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور ان سے پوچھے گا، اللہ تعالی خود حساب لیں گے. 70,000 لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب نہیں ہوگا، یہ کسی قسم کا بھی شرک نہیں کریں گے اور نہ بدشگون اور نہ شگون لیں گے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ بندوں میں عمر، جوانی، دولت، علم اور عہدوں کا کیا کیا، یہی پر کان، آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے انسان کے قدم ٹل نہ سکیں گے، ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. زندگی کہاں گزاری، جوانی میں کیا کیا، علم جتنا حاصل کیا عمل کیا، مال کہاں سے آیا، کدھر خرچ کیا، ضائع تو نہیں کیا، حرام نہیں کمایا، گھروں پر تو نہیں لگایا، اللہ سبحانہ وتعالی جب پوچھیں گے تو کون جھوٹ بول سکتا ہے، کون غلط بیانی کر سکتا ہے، کون بہانہ کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. یہاں پر کافر اور منافق کا حساب ساری مخلوق کے سامنے لیا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایک آنر دیں گے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کے اور اس کے حساب کو چھپا کر لیں گے، اور اس کے اعمال دکھائیں گے، اس کی سب کچھ کیا تھا نا، کون اقرار کرے گا؟ اور انسان سمجھے گا کہ اگر ہمیں کوئی ہماری ایک سے ایک بتاتا ہے نا تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں آئینہ دے کھا دے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا دشمن ہے دنیا، اور ہمیں اکثر یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارے میں کوئی غلطی نہیں، ہم سیلف رائٹیسنس کا شکار ہوتے ہیں، اپنے بارے میں بڑے سخت دھوکے میں، جب کسی برائی کا سنتے ہیں یا غلط کام کو سنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ شکر ہے میں نہیں ہوں، فوراً اپنی صفائی دینے لگتے ہیں میں نہیں ہوں. تو جب ہمارا یہ رویہ ہو کہ ہمیں اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آئے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح صرف اس شخص کی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو مانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لا تزکو انفسکم، اپنی پاکیزگی کے دعوے مت کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر ہمیں اپنی غلطیاں یاد کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دینی چاہیے کہ میں ایسا نہیں ہوں. اور بعض اوقات کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں کہ تم ایسے ہو یا نہیں، کون ہی میں ایسا نہیں ہوں، کہ کون ہے جو گناہوں سے پاک، کون ہے جس میں غلطیاں نہ ہوں. تو بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ جب دکھائے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میرے میں تو کوئی غلطی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو کوئی جھوٹا قرار نہیں دے سکے گا. اس وقت انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا. لیکن یہ کون کرے گا بتائیے؟ جو آج کرتے ہیں، جو کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کار ہوں میں، خطا کار ہوں. جب یہ احساس ہوتا ہے تو انسان کی اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنی ایک غلطی کے پیچھے خود پڑ جاتا ہے، جیسے کوئی کسی دشمن کے پیچھے پڑتا ہے. یہ گناہ ہمارے دشمن ہیں، دبونے والے. پھر ایسا انسان اپنی ایک ایک چیز سے نفرت کرتا ہے جہاں وہ غلطی کرتا ہے. ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں دکھا بھی دیتے ہیں. اور جو یہ سمجھے کہ ان کو نہ غلطی توفیق ہوتی اور نہ وہ اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے، اور وہ اسی دھوکے میں دنیا میں رہتے ہیں اور اسی دھوکے کی حالت میں مر جاتے ہیں. آئینہ دیکھ کر اپنے داغ تسلیم کرنے چاہیے. جو دنیا میں مانتے رہیں گے وہ قیامت کے دن بھی اقرار کر لیں گے، اور جب اقرار کر لیں گے اور اتنی بری ہوگی اس وقت بھی کہ انسان سمجھے گا کہ مرا تھوڑا سا دیکھ. دنیا میں غلطی دیکھنا مشکل ترین کام ہے نا، مشکل ترین کام ہے. آپ کسی سے پوچھیں میری کیا غلطی، اگر وہ بتائے تو ہو سکتا ہے آگے آئندہ آپ اس سے بات بھی نہ کریں. تو جب وہ مان جائے گا اور اس کو اتنا ڈر لگے گا کہ اب میری تو نجات مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا سطر تہا علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک لی، دنیا میں ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، میں آج تم کو یہ معاف کرتا ہوں. لیکن جو لوگ دنیا میں دوسروں کے ایپ کھولتے رہتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑا دل پسند مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ایپ چھپا، دوسروں کے ایپ اچھالیں، دوسروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں، اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو دنیا میں دوسروں کو رکھ کے دل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ کیسے پردہ ڈالے گا اور کیوں ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا عیب یا پردہ پوشی کرے گا، عیب چھپائے گا، کوئی غلطی دیکھی، گناہ دیکھا، اس کو ڈھانپ دے گا، اس کو ذکر نہیں کرے گا کہیں، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دے گا، اس کو چھپا دے گا. کئی دنیا میں دوسروں معاف کر دیتے، لیکن آج دیکھیے ہمارے شوہروں میں اگر کوئی غلطی ہو تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ ادھر اما کو بتا، ادھر بہن کو بتا، ادھر جو مل گیا اس کو بتانا شروع کر دیتے. کچھ خواتین کی عادت تو یہ ہوتی ہے بھری محفل میں بیٹھ کے اپنے گھر کے راز کھول رہی ہوتی ہیں. پھر اگر اتنے محبوب رشتوں کے ساتھ ہم اتنا ظالمانہ برتاؤ کرتے ہیں تو سوچئے باقیوں کے ساتھ کیا کریں گے. کچھ لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ فوت بھی بےچارے ہو جائے تب بھی نہیں معاف کرتے، تب بھی کچھ نہ کچھ شکوے چلے رہتے ہیں، اتنے خود غرض. تو صرف اپنی ذات کا پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، یہ نہیں پتا کہ کسی اور کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں ان کے پاس خوب خبریں ہوتی. اس مشغلے کو چھوڑ دیجئے، جو اپنے لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے ان کی اصلاح کے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے. آپ دیکھیے دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ان کی غلطی دور ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کی غلطی دور، خود اپنی. کیونکہ اگر ہمارے اندر کوئی خامی رہ گئی تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ خود اپنے کو ہوگا. تو عقل مند وہ اپنیوں کی اصلاح کے پیچھے لگ جائے. پھر اسی طرح سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور اعمال میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا. اب ہم اپنی اپنی نمازوں کو بھی دیکھ لیں، پوری بھی ہیں یا نہیں، اور جو پڑھی ہیں ان میں خشوع خضوع کتنا ہے. اور صحیح طور پر رکوع سجدہ یہ سب کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کہیں نماز کی چوری بھی اور پھر رکوع کو لباد میں خون کا حساب یعنی بندوں پہ بہت. پھر اس کے بعد انسان کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا. جب نام اعمال پھیلایا جائے گا تو ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق اعمال نامہ پکڑے گا. اب اس میں آپ دیکھیے اگلے مرحلے پر آ جائیے تو قائر صحیح پہ پھیلا دیے جائیں گے اور ہر شخص اپنا اپنا اعمال نامہ لے گا. کیسے؟ جو نیک ہوگا اس کے دائیں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ میں اور وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا یا پیچھے سے ہی لیں گے. یہ نامہ اعمال ایسا ہوگا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی کچھ بھی نہیں چھوڑی ہوگی. لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا. ہم اگلا سٹیپ ہوگا اور وہ ہے میزان. میزان حقیقی میزان بقاعدہ ایک ترازو نصب دیا جائے گا سب کے ساتھ علامے تولے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کی نیکیوں یا برائیوں کے مطابق بدلہ دیا جائے. اگر کسی کے اعمال نامے بھاری ہیں اور جتنے بھاری ہیں جتنی زیادہ نیکیاں ان کا جنت میں درجہ اتنے بڑا ہوگا اتنے بلند ہوگا اور جس کی کم ہے تو اتنی کم اور اگر برابر ہے تو ان کو 15 پہ روک لیا جائے گا اور اگر نیکیاں کم ہے تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس ترازو میں انسانوں کو بھی تولا جائے گا ان کے اعمال نامے بھی تولے جائیں گے عمل بھی تولے جائیں گے عمل کو پرسونیفائی کر دیا جائے گا اور اسی طرح اعمال کے رجسٹر بھی تولے جائیں گے. اسی لیے انسان کہے گا ما لہذا الکتاب یعنی کتاب کی شکل میں ہوں گے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی چھوڑی سب اس میں لکھی ہوئی ہوگی. پھر اس کے بعد دو نیکیاں ایسی دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں سب کو پتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا اخلاق حسنہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی یعنی باقی اعمال بھی رکھے جائیں گے لیکن جس شخص کا اخلاق اچھا ہے وہ جب وہ رکھا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا. اچھے اخلاق میں سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے مسکراتے ہوئے ملے کیونکہ بھی صدقہ ہر وقت صدقہ کرتا ہے. کسی کی بات سنے تو توجہ سے سنے کسی کا مذاق نہ اڑائے کسی کی بات پہ ہنسے نہیں. اسی طرح مثلاً مجلس میں بیٹھا ہے تو مجلس کے آداب پتا ہوں. مثلاً مجلس کے آداب کیا ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھے تو ایسی بات کی جائے جو سب سے متعلق ہو نہ کہ دو لوگ آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے یا ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں بد اخلاقی کی لیکن ہم عام طور پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی بد اخلاقی. کسی کا مذاق اڑانا کسی کو حقیر سمجھنا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے. ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ہم دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہیں دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو نیک سمجھتے ہیں. سب خرابیوں کی جڑ یہ. اسی لیے جنت میں وہ شخص جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے. میں تو نیک ہوں میں تو اچھا ہوں وہی خراب ہے سب. جب تک یہ رویہ نہ بدلے دنیا میں بھی انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. پھر اس کے بعد حوض کوثر اگلا مرحلہ. دو کلمات میں نے لفظ درست دو کلمات میزان میں بڑے بھاری ہیں. کلمتانی ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی للرحمن. دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں بڑا وزن رکھتے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، پڑھتے میں کچھ مشکل نہیں، اور میزان اور رحمان کو بہت پیارے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے ذکر کرتے رہا کرے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اگر سارا دن نہیں تو کم از کم صبح کے وقت 100 دفعہ، شام کے وقت 100 دفعہ پڑھ لیں. اب لوگ حوض پر آ گئے، حوض کوثر. حوض کوثر جنت کی نہر کوثر سے اس میں 2 پر نالے گر رہے ہیں. چوکور قسم کا وہ حوض ہے خون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیا جائے گا. ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا جو ایک مہینے کی مسافت پر چوڑا اور ایک مہینے کی مسافت پر لمبا. اور پھر یہ کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، ایک جگہ پر چاندی سے زیادہ کہا گیا، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار، اس کے برتن سونے اور چاندی کے، اور اتنے زیادہ ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے. جو شخص اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن یہ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سنت کی پیروی کرتے ہوں گے. جو لوگ بدعت کر رہے ہوں گے وہ اس سے محروم رکھے جائیں گے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ عقیدے اور عبادت میں نئی چیزیں ایجاد کرنا. کسی بھی کام کو نیکی سمجھ کے کرنا لیکن اس کام کی کوئی اصل قرآن و سنت میں نہ پانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمودے میں حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک آدمی کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بن فلاں ہوں، اپنا تعارف کرائے گا میں کون ہوں. دوسرا کہے گا میں فلاں بن فلاں ہوں. میں انہیں جواب دوں گا کہ تمہارا نسب تو مجھے پتہ چل گیا کہ تم کس کے بچے ہو، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. یعنی اپنی یہ پہچان مت کراؤ کہ تم کس کی اولاد ہو، بلکہ اپنی یہ پہچان کراؤ تم کرتے کیا ہو، میرے ہی دین پر رہے یا اپنے طرف سے کوئی دین گڑ لیا. تو جو شخص اپنی طرف سے کوئی دین گڑ لے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر نہیں پہنچے گا. اس لیے دین میں بدعات جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ انسان ان کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت بعض اوقات عام بھی ہے، جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو زندگی میں وہ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے بعد میں لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے دے رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یا چنوں پر کوئی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور، یا لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے تھے تم اتنے سپارے پڑھ دو اتنے پڑھ دو. یہ کہاں سے آ گئی سب کچھ؟ یہ دین میں نئی چیزیں نکال لی گئی. تو ان چیزوں سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے گناہ سے بچنا، کیونکہ بہت سے لوگ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو نیکی کا کام ہے، قرآن پڑھنا کوئی منع ہے؟ قرآن پڑھنا منع نہیں، لیکن اس موقع کے لیے خاص کرنا منع ہے. تو دین میں عبادت اور نیکی سمجھ کر وہی کام کیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا آپ کے پاس صحابہ نے کیے، کیونکہ وہ آپ کے تربیت یافتہ تھے. بہرحال اب پانی پی لیا، سیراب ہو گئے، ٹھنڈے ہو گئے، لیکن ابھی بھی کام ختم نہیں ہوا. اب مومنوں کا ایک اور امتحان، ابھی آپ ایک اور ٹیسٹ سے گزریں گے. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، ایک کے بعد ایک ٹیسٹ ہے. حشر کے آخری دن میں کافر اپنے معبودوں کے پیچھے جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے ہوگا، اپنے اپنے معبود کے پیچھے جن کی وہ پرستش کرتے رہے ہوں گے، اور وہ معبود ان کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے کے جائیں گے. قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ لوگ جہنم میں زمرہ گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور ہر گروہ اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا، اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے. اور جیسے جانوروں کے ریوڑ ہوتے ہیں، یہ نقشہ بتایا گیا ہمیں، کچھ لوگ پاؤں پہ چل کے جائیں گے، کچھ چہروں کے بل جائیں گے. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ چہروں کے بل چل رہے ہوں گے. تو کافر تو سیدھے جہنم میں جا پڑیں گے، لیکن مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا، فرمائے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تم کسی کے ساتھ بھی نہیں گئے، وہ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ رب کو اس کی پنڈلی کی وجہ سے پہچان لیں گے، جب وہ اس کو ظاہر کرے گا تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، منافق سجدہ نہیں کر سکے گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سجود فلا یسجدون فلا یستطیعون. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور وہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے تو وہ طاقت نہ رکھیں، سجدہ نہیں کر سکیں، ان کی کمر اکڑ جائے گی. کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. انہیں سجدے کی طرف بلایا مت تھے دنیا میں اور وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، دنیا میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نمازوں میں غفلت اور سستی کے مرتکب ہوتے تھے. الذین هم عن صلاتهم ساهون. ایسے لوگ جہنم میں گر پڑیں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے. اب کیا ہوگا؟ جو رب کے پیچھے جانے والے ہیں، یعنی منافق تو جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو رب کے پیچھے جانے والے ہیں وہ اب صراط پر سے گزریں گے. اللہ اکبر، ایک امتحان کے بعد ایک امتحان، اب پر صراط نصب کر دیا جائے گا عین جہنم کے اوپر. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور دے گا اور منافقوں کا نور بجھ جائے گا. وہ نور مانگیں گے اہل ایمان سے، لیکن ان کو نور نہیں دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جاؤ پیچھے اپنا نور تلاش کرو. یہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک ہے. یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا، اور اس سے گزر کر ہی جنت میں جایا جا سکتا ہے، اور ہر شخص کو اس پر، یعنی ہر مومن کو اس سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کے اوپر سے نہ گزرے، یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے، تو تیار رہے اس دن اس پل پر سے گزرنے. جیسے سادان کے کانٹے ہوں، امانت اور صلہ رحمی وہاں آ جائے گی. امانت میں خیانت کرنے والے ان کو پکڑ لے گی، وہ آگے نہیں جا سکے، وہ کانٹے ہوں گے جو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے. جیسے وہ کرینز کے اوپر لگے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے نیچے پھینک، الگ دوسری طرف پھینک دیتے، اسی طرح ان کو بھی اٹھا کے نیچے پھینک دیں گے وہ کانٹے آنکڑے. اس وقت مومنوں کو ان کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا نور بہت بلند ہوگا، ایسے جیسے پہاڑ، اونچا، خوب نور والے، اور سب سے کم درجے کا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے میں نور ہوگا، بس تھوڑا سا، اور اس سے وہ روشنی ہوگی. تو ہر شخص کا نور اس کے عمل کے مطابق ہوگا. پھر اسی طرح ہر شخص اپنے عمل کے رفتار سے پل پار کرے گا. کچھ لوگ آنکھ جھپکنے کی دیر میں پل پار کر چکے ہوں گے، کچھ لوگ بجلی چمکنے کی دیر میں، کچھ تیز آندھی کی شکل میں، کچھ پرندوں کی پرواز میں، کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی شکل میں، کچھ خود دوڑنے والے انسان کی طرح، اور کچھ گھسٹ گھسٹ کے پار کر رہے ہوں گے. یہ فرق کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کا. جو دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف گئے، وہاں بھی تیزی کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جو دنیا میں سستی کرتے ہوئے اور کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ ان کا حال وہاں بھی یہی ہوگا. تو کچھ لوگ صحیح سلامت پار ہو جائیں گے، کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے، کچھ کو جہنم میں الٹا پھینکا جائے گا. تو تین طرح کے لوگ ہوں گے یہاں بھی، اب آپ دیکھیے کہ پچھلے امتحان پاس کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی پھر ٹیسٹ میں. تو منافقین سارے یہاں پر جہنم میں گر پڑے گے, وہ آگے نہیں جا سکیں گے. اب جہنم کیسی ہے اگلا مرحلہ, اس میں کافر داخل ہوں گے, منافق داخل ہوں گے, اور مومنوں میں سے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے, جو بغیر توبہ کے مر گئے. جہنم کے سات دروازے, وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے. اس میں کافر کی جسامت بہت زیادہ ہو جائے گی, بہت موٹے ہو جائیں گے کافر. موٹے لوگوں کو گرمی لگتی ہے نا, زیادہ گرمی لگتی ہے آپ کا, تو خود سوچئے کہ جسم جتنا بڑا ہوگا اتنی تکلیف زیادہ ہوگی. تو کافر کی جسامت اور بھاری کر دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے. اس کے دونوں کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت ہوگی, اتنا موٹا اتنا بڑا, ایک ایک جو داڑھ ہوگی وہ پہاڑ برابر, کتنے ہیں بھیانک شکلیں بن جائیں گی لوگوں کی. دنیا میں تو ذرا سے چند پاؤنڈ جسم پہ چڑھ گئے نا تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ ہم شیپ اور فگر خراب ہو گیا, وہاں شیپ اور فگر کا کیا ہوگا. کھال بھی بہت موٹی ہو جائے گی جو جلائی جائے گی اور دن میں کئی دفعہ بدلی جائے گی. پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. کھانا تھور اور پیپ اور زخموں کا خون ہوگا. کبھی آپ نے کڑوی دوا پی ہو تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کا تھور کتنا کڑوا ہوگا. سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے, اس کا دماغ اس وجہ سے جوش کا آ رہا ہوگا. اور جہنم کی ڈیپتھ بہت زیادہ بہت گہرا ہے, اگر پیدا ہوتے ہوئے بچے کو اس میں پھینکا جائے تو 70 سال کا بوڑھا ہو جائے گا جب تک وہ وہاں پہنچے گا. اوپر سے گرتی ہوئی چیز کتنی تیزی سے جاتی. اس کا ایندھن کافر اور منافق ہوں گے اور پتھر. اس کی ہوا گرم لو ہے, اس کا سایہ گرم دھوئے کا ہے. وہ سب کچھ کھا جائے گی, کچھ بھی باقی نہ چھوڑے گی. لا تبقی ولا تذر, کھالوں کو جلا دے گی, ہڈیوں تک پہنچ جائے گی. دلوں پر چڑھ دوڑے گی. تتلو علی الافئدہ, آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 اس میں جائیں گے. لباس بھی آگ کا ہوگا, لحاف بھی آگ کا ہوگا, اور مختلف شکلوں میں عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اسی لیے بار بار دعاؤں میں آگ کے عذاب سے بچنے کی بات آتی. اگرچہ کافر اور منافق جائیں گے لیکن اہل ایمان میں سے بھی جو کبیرہ گناہ کر کے توبہ کیے بغیر مرے وہ اپنے گناہ بھگت کر پھر نکلیں گے. اب توبہ کون نہیں کرتا ہے, جو کہتا ہے میں گناہ کرتا ہی نہیں, میری تو غلطی کوئی نہیں, کس کا تو دھوکا ہے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے عیب دکھا دے تاکہ میں توبہ کر سکوں. ایک روز کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ جب میں دعا مانگنے لگتی ہوں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا مانگوں. سب سے زیادہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے رہائی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نہ گرے, بہت سخت چیز. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر کے تو وہ کامیاب ہوا, وہ اصل کامیابی. پھر اس کے بعد پل تو پار ہو گیا, اب کیا جنت میں؟ نہیں, ابھی ایک اور پل ہے. جب مومن آگ سے نکل جائیں گے اور دوسرے مومن جو آگ میں نہیں جائیں گے وہ کنترا پہ روک لیے جائیں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگا. تو وہ جو دنیا میں ایک دوسرے پہ ظلم کیے تھے, ساس نے بہو پر اور بہو نے ساس پر, لیکن دونوں ہی بڑی نمازی تھی, بڑے نیک کام کرتی تھی, لیکن ایک دوسرے پہ جاتی, تو اب یہ ادلا بدلا ہوگا. جتنی جس نے جس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، خواہ وہ جنت میں دونوں جانے والے، ان کے دل بھی صاف کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کو نیکیاں دلوا دی جائیں گی، تاکہ جو ظالم ہے اس کا درجہ کم ہو جائے اور جو مظلوم ہے اس کا اونچا ہو جائے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں، تو ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق وہاں پہنچے گا. جب لوگوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا اور کاٹ چھانٹ کر کے ہر چیز فٹ کر دی جائے گی، تو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور ہر شخص کو جنت میں اپنے گھر کا خوب پتا ہوگا. قرآن مجید میں بھی جنت میں داخلے سے پہلے دلوں کی صفائی کا ذکر آتا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ان کے دلوں میں اگر کچھ کتورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر ہوں گے. پھر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ ابھی بند ہوگا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا اور آپ کی شفاعت سے کھلے گا. یہ دوسری شفاعت ہے جو آپ کو نصیب ہوگی. ایسے ہی نہیں کہ بس آپ اٹھے قیامت کے دن اور پہنچ گئے جنت میں، بڑے امتحان ہے راستے میں، پھر اندر جائیں گے. پھر اسی طرح جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان کو وہاں سے نکال کر اس کو نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا جنت میں داخل کرنے سے پہلے، اور ان کی ساری سیاہی جسم کی جو کوئلہ بن چکے گی وہ یہاں گر جائے گی، صاف ہو چکے ہوں گے. یعنی کچھ مومنوں کو اندر سے صاف کیا جائے گا اور کچھ کو باہر سے صاف کیا جائے گا، اور اندر باہر دونوں سے. تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ ککڑیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے جب اس نہر میں ڈبو کے باہر نکالے جائیں گے. اور جو باقی جنت والے ہیں، کل سرات سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب پہنچ جائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، یا اللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کا شکر جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم یہ راستہ پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہم کو نہ دکھاتا. تو اس کو بھی جنت کے پاس نہر میں لے جایا جائے گا، وہ غسل کرے گا اور اس کی طرف اہل جنت کی خوشبو اور رنگ لوٹ آئیں گے، نالا دھلا کے خوشبو لگا کے جنت میں داخل. اور مومن اپنے گھر کو ایسے پہچانے گا اور جنت کے جیسے دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے. اور مومنوں کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے، اور اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی کے ہیں اور یاقوت کے، جنتیں بھی مختلف طرح کی ہوں گی لیکن ایک جنت کی مثال ہے عدن کی، اس کی مٹی زعفران کی. جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ایک دروازے کی چوڑائی 3 دن کی مسافت کی ہوگی، اتنا کھلا دروازہ ہوگا، پھر بھی جنت میں بھیڑ لگی ہوگی ان دروازوں پہ، بہت لوگ وہاں بھی جانے والے ہوں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل کی جائے گی. جنت کے جو 100 دروازے ہیں، ہر 2 جنت کے جو 100 درجے ہیں تو ہر 2 درجے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کا ہے. سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، وہیں سے جنت کی باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں. اس جنت کا چھت عرش، رحمان کا عرش، یعنی اس کے اوپر پھر عرش، اس کی نہریں بغیر کھالیاں بنانے کے چلتی ہیں، مومن ان کو جہاں چاہے گا لے جائے گا. اس کی نہریں شہد، دودھ، شراب اور پانی کی ہیں. اس کا کھانا ہمیشہ کا ہوگا، قریب ہوگا، مطیع ہوگا. اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا، اس کی چوڑائی 7 میل کی ہوگی، یعنی موتی کے اندر رہنے ہوں گے. اس کے ہر کنارے میں گھر کے افراد رہتے ہوں گے، اس کے رہنے والے بے ریش اور بے بال اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگھیاں ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو ہوگا، ان کی عورتیں خوبصورت، کماری، ہم عمر اور ناز و انداز دکھانے والی ہوں گی. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء داخل ہوں گے، اور سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے 10 گنا زیادہ جنت اس کو دی جائے، وہاں کے خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی، اور جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہوگی اور اس کی رضا مندی ہمیشہ، اور جنت میں ہمیشہ رہنا. جنت میں داخل ہونے کے بعد پہلا کھانا جو پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا. اسی طرح اس کے بعد کی غذا جنت کا ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چڑھتا ہے، پانی سلسبیل سے پلایا جائے گا، سب اپنے اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے اور جو چاہیں گے کھائیں پیئیں گے. ان کی مسندیں سونے اور جواہرات سے بنی ہوئی ہوں گی، کاؤچے زل کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور دنیا کے حالات پر بات کریں گے اور کہیں گے ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے، ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے تقویٰ سے، یعنی گھر والوں سے بھی کوئی بری باتیں نہیں کرتے تھے، یہ بچوں بلی نہیں. اللہ نے ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیا، دنیا میں ہم اسی کو پکارتے تھے، وہاں دعائیں مانگتے تھے، انہ البر الرحیم، بڑا ہی مہربان رب ہے، احسان کرنے والا، رحم کرنے والا. پھر یہ ہے کہ اہل جنت میں ایک بازار اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعے کو آئیں گے. اس میں مسک کے ٹیلے ہوں گے، یعنی پہاڑیاں ہوں گی. آج تو دنیا میں چھوٹی سی بھی مسک لینی ہو تو کتنی قیمتی، وہاں ٹیلوں کی شکل میں ہوگی. جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں، کپڑوں اور گھروں میں خوشبو پھیل جائے گی اور اس سے ان کا حسن اور دوبالا ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ لوگ دنیا میں خوشبو پھیلاتے تھے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے تھے، خوشیوں کا باعث تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں بھی ویسے اکرام کرے گا. اور جو دنیا میں زہر پھیلاتا رہتا ہے وہ پھر اپنا انجام سوچ لے. پھر جب اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے بازار سے ہو کر تو کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارا حسن تو بہت بڑھ گیا، اور وہ لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے ہمارے پیچھے تمہارا حسن بھی خوب بڑھ گیا. یعنی دنیا میں حسن کم ہوتا رہتا ہے، وہاں حسن بڑھتا رہے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، کبھی بیمار نہیں ہوگی، خوشخبری ہے، تم زندہ رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آواز دے دی جائے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم عمل کرتے تھے، دنیا میں تم کام کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، لوگوں کی بھلائی اور خدمت کے کام کرتے رہے. آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری ان تھکاوٹوں کا بدلہ تمہیں جنت کی شکل میں دیا. اور سب سے بڑی چیز اللہ کا دیدار. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کے کہا جائے گا، اے اہل جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے، ایک وعدہ ابھی پورا ہونا ہے. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے، وہ جہاں ہمارے اعمال نامے توڑے گئے تھے، ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دے دیے گئے؟ پلیز تصویر اگر کھینچی تو ڈیلیٹ کر دیں، پلیز تصویر ڈیلیٹ کر دیں. اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا. یعنی وہ اتنے شکر گزار ہوں گے کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. یہ کون کہے گا؟ وہی کہے گا جو آج شکر گزار ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے، وہاں بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنا حجاب اٹھا دیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے، اور اس کو دیکھ کر انہیں ہر نعمت چھوٹی لگے گی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ اور دبا لگا ہوا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے، یعنی جمعے کا دن. میں نے کہا یہ اس میں کالا دھبا اور نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت آئے گی. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، بس جب جمعے کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو بہت عالی شان ہوں گے، انبیاء آئیں گے، ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے، صدیق اور شہداء آئیں گے، وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، تو اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، یعنی اتنا عزت اور اکرام دیا جائے گا کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ ہے مقعد صدق. پھر عام نیک لوگ آئیں گے، ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے، ہر ایک کا مقام جیسا ہوگا اس کے مطابق کرسی ملے گی. پھر ان کے لیے ان کا رب اپنا جلوہ فرمائے گا، یعنی اپنے آپ کو دکھائے گا، یہاں تک کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یہ کون کہے گا جسے آج پہ کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں راضی ہوں تم سے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تم کو تکریم دی یعنی عزت دی ہے، تو مجھ سے کچھ اور مانگ لو. پھر وہ مانگیں گے، حتیٰ کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، کچھ اور نہیں رہے گا، یعنی انہیں اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائیں گے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ لیں گے تو پھر کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہے گی. اسی لیے اس کو یوم المزید کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یوم المزید ہوگا. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اور جنت کی باقی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا جب اللہ راضی ہو جائے. اور رضوان اللہ اکبر، جنت اور جہنم میں پہنچنے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. جنت والوں پہ بھی کبھی موت نہیں آئے گی اور جہنم والوں پر بھی موت نہیں آئے گی. ہر کوئی اپنے آخری اور اصلی انجام کو پہنچ جائے گا. یہ ہے ٹھکانا، یہ ہے مقام، یہ ہے جگہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے اور ان سارے مرحلوں سے ہو کر گزرنا ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ ہے دن برحق، یہ ہے سچا دن جس نے واقع ہونا ہے، پیش آنا ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. مما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے تم کیا چاہو گے؟ تو اللہ سے یہ آئے جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے اچھا اللہ نہیں چاہتا تو ہم کیا کر سکتے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ دعا مانگو، یا رب تو ہمیں ان نعمتوں سے نواز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ سب آڈینس کا بھی شکریہ جو سب یہاں پر آئے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ ہے کچھ کہ انشاءاللہ کل سے یہیں پر فکس پارے کا آغاز ہوگا. آج فورٹ پارے کی تکمیل ہے اور اسی جگہ پر باقاعدہ کورس ہوتا ہے. آپ کو مزید انفارمیشن ریسپشن سے مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ ابھی باہر پارکنگ میں دو گاڑیاں بلاک کر رہی ہیں، کائنڈلی وہ ریموو کر دیں. کار کا نمبر ہے Y9838NH LS05MXF. اور بھی مزید اناؤنسمنٹ ہیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہیں، وہ شیئرنگ کرنا چاہتی ہیں اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. سر
یہ الوداع کی بلڈنگ آپ ہی بتا دیں، ایسٹ لندن میں بن رہی، جو حصہ ڈالنا چاہیے.
الوداع کی بلڈنگ ہے الحمدللہ، تک جائے کا آپ سب کے لیے بہترین اپرچونیٹی ہے.
کہ یہاں پر بلڈنگ کا آغاز کیا گیا ہے ایسٹ لندن میں, اسی لیے جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ جا کر ڈونیشن باکس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جی اس کا ڈونیشن باکس سیپریٹ رکھا ہے, وہاں پر آپ کو ڈونیشن کرا سکتے ہیں. آپ کی زیادہ تر تو فرینڈ سن لیں ہم,
جی ضرور
فرینڈ سنانا چاہتے ہیں.
سنائی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear Madam Ji, dear Ustaza Ji, all London crew, First Mom Ji and all sisters online too. Alhamdulillah Rabbil Alameen, a long time, Alhamdulillah. Thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala and all of you for allowing me to speak to you on the meal of Surah 1, 2 and 3. Subhanallah, truly a blessing for you and me. Hence we make the most of this golden opportunity, such a blessing to be here with Madam G and our blessed dear Ustaz Adi, Ifat Maqbool, who teaches us the seed, it's so cool, mashallah, taught with such passion and dedication that each ayah full makes us fall into full submission. This is a spectacular miracle of the Holy Quran, both with Surah Al-Baqarah and Surah Al-Imran. We pray so much to boost our Iman, the two shining surahs showing us Ihsan, both with the same beginning, Alif Lam Mim, both the Zahratain with similar theme. The Quran is a guidance for all mankind, for those who ask, and look to find. In verse 6, Allah's our creator and designed. He also knows all that's in our hearts and mind. So not to be baffled and deceiting, O man, by following the tricks of nasty shaitan. But to say, Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, my Allah is enough for me, what a fair deal. So to refresh our iman and serve our deen, always smiley, happy and very keen. To excel in Allah's way with firm yaqeen, the yaqeen of Zakariya alayhi salam, who gave him a son and his name. With only one sign, not to speak, we have so many and yet don't peak. Recall the Sahaba, fell from peak to fall, the battle of Uhud was a turning point for all. Considered the dead as dead, and we've done better because we've stayed in bed. So Allah said, don't think so, as I know what you not know. Surah Al-Imran gave us ambition to be martyrs of ilm and follow the mission. So I do well, sisters, we work in Allah's way, and I keep calling you in this way till my dying day, inshallah. میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہ میں نام کرتی ہوں کہ ہمارا فال ایگزامینیشن آن لائن کورس ہو رہا ہے, ویکینڈ سنڈے کو اس کی کلاس ہوا کرے گی, اور یہ ان خواتین کے لیے گولڈن
سب کو بچائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی سی دعا کر
سبحان الله والله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا لا تقلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمؤمنين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وله الفضل الثاني الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كرهون. يا حي يا قيوم بك نتوسل يا أرحم الراحمين. تو ہم سب کے لیے مراحل کو آسما دینا. اللہ ہمیں اس دنیا تقوا عطا فرما. ہم ڈر اور زندگی بسر کریں. یا اللہ ہمال افعال اپنے سے اپنی اور اپنی قسم تابق کر دے. یا غفلت سے نکل بھول سا وقت کو ہم نے رکھتے ہوئے یاری کی توفیق فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلوں میں شامل کر. یا العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یا العالمین جو پہلے آئی ہیں انتظام کیا ہے سب کو بہتر خیر عطا. جو رشتہ دار چکے ہیں ان کی بخشش فرما. ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل ان کی بخشش فرما. ان کے درد بلند فرما. ہمارے بچوں کو عطا فرما. یا اللہ بچوں کو ہدایت فرما. سلیم تمام جس دعا کے لیے دعا قبول پر رب قبل منا کا انت سلیم انت التوابین. اللہ تعالی خیر خلق احمد بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.
السلام علیکم وبرکاتہ. اوپر معذرت ہیں دل ہے اور ابھی تک گھر نہیں ہوگا. آپ سب اپنے جس طرح ایک دوسری ٹیم لائی ہے تو ابھی ہم لوگ مان لگائیں گے ساتھوں کی صرف جو بھی ساتھی بنو ہمارے ساتھ اور جس طرح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
واللاتي يأتين الفاحشة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت.